थोड़ा सा टेढ़ा कर दो इसको, दीवार की तरफ हल्का, वरना हवा बहुत उसमें आएगी। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وعلى محمد علیہ وسلم آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ بہت زیادہ علماء کو پریشان اس سلسلے میں کیا جاتا ہے اور اکثر افراد تو کافی رات گزرنے کے بعد بھی فون کرتے ہیں اور رات کے 3-3, 4-4 بجے استخارہ کروانے کے لیے تنگ کرتے ہیں انہیں۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ الامور و ثلاثہ، دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں، امر بین رشدہ، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رشد والا ہونا، ہدایت والا ہونا بالکل واضح ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن کا برا ہونا وہ بالکل واضح ہوتا ہے، انسان 2 جمع 2 4 کی طرح سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں والامور بین ذلک، جو ان کے درمیان کے ہوتے ہیں، انسان شک و شبے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ تو یہ اب اس شک و شبے کے مرحلے سے انسان کیسے نکلے، یہ تذبذب کی حالت کو وہ کیسے ختم کرے۔ ہر جگہ مکمل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو تھوڑی سی وہاں باہر جا کے کہہ دیں کہ آواز بڑھا دیں۔ تو زندگیاں اسی طریقے سے ہم سب کی شک و شبے کے اندر گزر رہی ہیں، اور یہ جو ہر وقت کے شکوک، شبہات اور اپریہینشنز کی جتنے بھی ہوتی ہیں، یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ زیادہ تر کمزور ایمان اور کمزور ارادے کی وجہ سے ہوتی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت میں نے ذکر کی تھی کہ جس وقت گانے اور موسیقی کے فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے تو امام خمینی کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ انسان کے ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی جو چیز ہے وہ گانا اور موسیقی، اور جتنے بھی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یقین اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی مثال آئی تھی کہ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کو پوری زندگی میں کبھی شکیات نماز کا، کوئی یہ شکیات وضو کا کوئی مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا، ایک دفعہ بھی پیش نہیں آیا۔ ایمان کے اعتبار سے جتنا انسان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ شکوک و شبہات کا میں گرفتار نہ ہو، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے شک کم ہو جائیں۔ یا تو عمار یاسر کے متعلق تھا، یہ مقداد کے متعلق مجھے یاد نہیں، کہ انہیں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی شک اور وسوسہ کبھی نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان درمیانی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، اس کے لیے جو اس قسم کے جو وسواس اور شک ہوتے ہیں، خاص طور پر آیت اللہ بہجت کا پچھلی دفعہ بھی میں نے قول نقل کیا تھا، اب موقع آ رہا ہے بیچ میں تو تذکر ہو جائے اس کا، وہ فرماتے ہیں کہ حوقلہ اس سلسلے میں بڑا مفید ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت مفید، اس کی انسان اگر کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے تو وہ شکوک و شبہات کے جنگل سے باہر آ سکتا ہے. اور اپنے یقین میں انسان جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی تردد اور تذبذب کم ہوتا جائے گا. اس کے لیے آپ یقین کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب یقین. یقین کے نام سے مارکیٹ میں اردو میں بھی اویلیبل ہے اور بہت اچھی کتاب ہے, اور اس میں اپنے یقین کو بڑھانے کے طریقے ذکر ہوئے ہیں, تو وہ آپ ضرور اس میں دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس میں ایک طریقہ ہے, خواتین کے ہاں تو بہت کم اس کی وہ ہو پاتی ہے, مواقع نہیں ملتے, اور وہ ہے نماز جماعت میں شریک ہونا. نماز جماعت میں شریک ہونے سے انسان کا یقین جو ہے وہ بڑھتا ہے. اچھا, جتنا عمل آپ کا بڑھے گا, جتنے آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گی اتنا آپ کا یقین بڑھتا جائے گا, جتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گی اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے. البتہ یہ جو کبھی کبھار شک اور وسوسے آتے ہیں یہ بہت زیادہ ضعف ایمان کی ہمیشہ نشانی نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھیے. اکثر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, خاص طور پر کافرانہ قسم کے جو شک اور وسواس آتے ہیں جس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کافر تو نہیں ہو رہے ہیں اس قسم کے خیالات سے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہرحال جہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ میٹھی چیز ہوتی ہے شہد کی مکھیاں یا مکھیاں, اس جگہ ہی کے اوپر زیادہ آتی, تو جہاں دولت ایمان ہوگی وہاں شیطانی وسوسے بھی زیادہ آئیں گے. شیطان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی دولت ایمانی کو ضائع کرے. یہی وجہ ہے کہ کافر کو اور منافق کو کبھی بھی وسواس اور اس طرح کی شک نہیں آتی. اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو شکوک اور وسواس ہوتے ہیں اس پر ہمارا کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا. البتہ ایک خاص بیماری کی حد تک بات نہ بڑھ جائے تو پھر تو اپنا علاج کروانا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ جان پہچان والے تھے میرے, اتنا زیادہ شک بڑھ گیا تھا, اتنا زیادہ شک بڑھ گیا تھا ان کا کہ باتھ روم بھی جاتے تھے تو بعض اوقات باتھ روم کے پورے فل بوٹ پہن کے جاتے تھے, اور پھر بھی کہتے تھے چیٹیں پڑ گئیں. پھر انہوں نے دو کرسیاں رکھنی شروع کر دیں, ان پہ پاؤں رکھ کے اس پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ تب بھی میرے پاؤں پہ نجاست کے چیٹیں جو ہے وہ آ گئے. تو بہرحال علماء نے اس کو یہی حل بتایا کہ جہاں کہیں گندا پانی نظر آیا اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے جائیں, بچتے ہوئے نہ جائیں, کسی مکان پہ سے پانی ٹپک رہا ہے اس کے نیچے سے ہو کر گزریں, کسی طریقے سے شک کی بیماری ختم. اور بہت سے افراد سے تو میں بذات خود ملا ہوں اور ابھی تک میرے پاس وہ آتے رہتے ہیں. اور بہرحال وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اپنے نکاح تک پڑھوا چکے ہیں اس خیال میں کہ جو ہے کہ میں کافر ہو گیا, میری بیوی نکاح سے میرے خارج ہو گئی, صرف ان شکوک شبہات اور وسواس کی وجہ سے. اچھا, اب اس شکوک و شبہات اور وسواس سے ہم اپنا پیچھا کیسے چھڑائیں؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں, جس میں سے ایک طریقہ آگے چل کر استخارے کا بھی ذکر ہوگا جو ہماری مین جس پر آج گفتگو ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کے اندر اتنی زیادہ اس مسئلے میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ کا کچھ بن گیا. اس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی اور علماء کے مراجع کے فتاوے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو یہ جو درمیانی کیفیت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں, کوئی کام ہمیں درپیش ہے, شادیوں کے سلسلے میں ہم تفصیل سے بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کس انداز سے یہ مسئلہ انتہائی خطرناک نوعیت اختیار کر گیا ہے صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے, ابھی اس کے متعلق بھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. تو ان درمیانی کیفیات سے ہم باہر کیسے نکلیں, تذبذب اور تردد کی حالت کو ہم کیسے ختم کریں, اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان بعض اوقات مختلف چیزوں کو پھر استعمال کرتا ہے جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان اپنے تقوے سے فیصلہ کرے, اپنے تقوے سے, کہ جو سورہ آراف کی آیت بھی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی وہ افراد کے جن کے پاس تقوی مکمل ہے, جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی, شیطان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو تذکروا انہیں یاد آ جاتا ہے, فاذا هم مبصرون ان کی آنکھیں کھل جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی یہ خود ہمیں درمیانی کیفیت سے نکال سکتا ہے. دیکھیں جب بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں نا کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں, تو 50% ہمارا خیال شیطانی ہوتا ہے, 50% خیال رحمانی ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جب ہمیں چیزیں آتی ہیں تو ہمارا تقوی خود آگے بڑھ کر ہماری مدد کرتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے، تذکروا، انہیں یاد آ جاتا ہے صاحبان تقوی کو، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو تقوی خود بخود ہمیں ایک ایسی چیز مہیا کرتا ہے کہ جس سے ہم اس درمیانی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو جتنا انسان قوی کرے گا، جیسے ابھی گفتگو میں ذکر ہوا، اتنا ہی اس کو شکوک و شبہات اور تردد اور تذبذب کی جو کیفیات ہیں ان سے باہر نکلے گا. اچھا، پھر تقوی کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں. کہا جاتا ہے ایک تقوی عام ہے، ایک تقوی خاص ہے، ایک تقوی خاص الخاص ہے. تین قسم اقسام کہی جاتی ہیں. تقوی عام تو یہی ہے، اور جو کہ خود بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ بھی، کہ مثلا ہر واجب پر عمل کرنا اور ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی عام. آپ کہیں گے یہ تو بہت خاص ہے. نہیں، یہ تقوی عام ہے. ہر مومن کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ تمام واجبات پر عمل کرے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. امام خمینی فرماتے تھے، ایک سوال اٹھتا ہے بعض اوقات دماغوں میں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ پوری زندگی میں ایک حرام کام بھی نہ کرے؟ تو امام خمینی نے اس کا جواب دیا کہ یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی. محال عقلی کیا ہے؟ یعنی عقلاً پاسبل ہی نہیں ہے. تو پروردگار ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو عقلاً پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے. ہاں، محال عادی ہے. عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا کہ ہم سے گناہ نہ ہو. البتہ ایسے افراد اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مکروہ کام بھی نہیں کیا. پچھلے کتابچے میں غالباً شیخ بہلول، پچھلے کتابچے میں شاید آیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا. تو بہرحال یہ خاص ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی عام. دوسری کیٹیگری جسے تقوی خاص کہا جاتا ہے. تقوی خاص کیا ہے؟ جس میں تمام مستحبات پہ بھی عمل ہوتا ہے اور تمام مکروہات پر عمل ہوتا ہے. تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی مستحبات و مکروہات کی پابندی، مکروہات سے بچنا اور تمام مستحبات پر عمل کرنا، اسے کہا جاتا ہے. اب یہ تقوی خاص ہو گیا ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری کہلاتی ہے تقوی خاص الخاص، جس میں مباحات کو بھی ترک کیا جاتا ہے، مباح چیزوں کو بھی انسان ترک کرتا ہے، یا اس کو نیت ہمیشہ پروردگار عالم کی بنا کے ہر مباح کو مستحب کاموں میں کنورٹ کرتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی. یہ تقوی خاص الخاص ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ جو بھی ہمارے علماء اور مراجع، یہ ہمیشہ بچپن ہی سے تقوی و پرہیزگاری کی، ایسے کوئی ان کا ایسا نہیں ملتا کہ جیسے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر میں دیکھتے ہیں کہ جناب کل تک تو اسی طرح سے پھرتے تھے، فلاں فلاں چیز کرتے تھے. اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا لیکن پھر مجھ میں انقلاب آیا، میں تبدیل ہوا. وہ ٹھیک ہے، اس قسم کے افراد اوپر آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو خاص طور پر جو مرجعیت ہے اور علماء ہیں ہمارے، ان کی خصوصیت ہے کہ بچپن ہی سے، جوانی ہی سے ایسا بے داغ ماضی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر انسان کو دلی طور پر یقین ہوتا ہے، ان کی علم کے متعلق بھی، ان کے تقوی و پرہیزگاری کے متعلق. مثلا جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع اس طرح سے آغا بہجت ہیں، امام خمینی ہیں، بچپن سے لے کر، یعنی کہا جاتا تھا کہ جوانی میں جب شادی ہونے والی تھی امام خمینی کی، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رشتے لڑکی والے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ لڑکا اسلامی معاملات میں بڑا سخت ہے. یعنی اسلامی چیزوں کے اوپر، یعنی بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی اسلام پر اس طرح سے اتنی شدت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرنے والا. لیکن پھر دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسا وہ انقلاب لے کر آئے. آیت اللہ خوئی اور ان کے جو شاگرد ہیں، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے فقط دو اپنے شاگردوں ہی کو، حالانکہ بہت بڑی تعداد، جتنے آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی تعداد ہے اس میں اجازہ روایت فقط دو، سمجھے یہ کہ اجازہ روایت یا اجتہاد کی جو سند ہے وہ صرف دو افراد کو دی گئی، کہ آیت اللہ سیستانی کو آیت اللہ خوئی نے دی تھی اور ایک شیخ حسین ہلی کو دی تھی. اجازہ روایت فقط دو کو دیا آیت اللہ خوئی نے، جو اس لحاظ سے ایک بڑے محتاط بھی تھے. تو بہرحال اس میں ہمیں خاص طور پر یہ دماغوں میں رکھنا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ تقوی و پرہیزگاری کے لیے اگر استعمال ہو. جب ہی کہا جاتا ہے، قرآنی آیات بھی ہیں، کہ ہماری جو سننے کی طاقت ہے، ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے، اور ہمارا جو دل جو ہے، اولائکا کانا مسئولہ، یہ سب جواب دہ ہیں، پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے متعلق قیامت میں. تو ان سب کو انسان پاک کرنے کی کوشش کرے، تقوی پرہیزگاری حاصل کرے، تو اس کا عام زندگی میں بھی ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ اس قسم کے جو تردد کی کیفیات میں ہیں اور یا فیصلہ نہیں کر پاتی چیزوں میں، وہ آپ اس کیفیت سے نکل آئیں گے اور آپ کا تقوی خود بتا دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ خود بخود یہ آپ کو، آپ اس کا فیصلہ کر سکتی. باقاعدہ جو فضائل السادات ہے، ایک کتاب ہے، اس میں مصر کے ایک لوہار کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ بھٹی میں سے پگھلا ہوا لوہا ہاتھوں میں لے کر اٹھا لیتا تھا اور اس پر آگ اثر ہی نہیں کرتی تھی. پگھلا ہوا لوہا جو لال انگارہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی، یہ کس طرح سے تم نے؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور ایک خاص ایک تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. جب ایک موقع زندگی میں اس کے آیا تھا جس میں اس نے ایک اخلاقی گناہ کا ارتکاب کرنا چاہا تھا، تو وہ خاتون جو اس کے پاس پھنس گئی تھی کسی وجہ سے، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ پروردگار تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگ سے محفوظ رکھے. بہرحال خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری سے اس نے کام لیا، عورت کو جانے دیا. اس رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محترم خاتون آئی ہیں جن کے سر پر یاقوت کا ایک تاج ہے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے شخص، تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی عورت کی ماں ہوں جو کل تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس کو جانے دیا تھا. اس نے کہا کہ اب میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ خدا تجھ کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے گا. میں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خوابی میں اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی. کہا کہ وہ عورت ذریت رسول میں سے تھی، یعنی سادات میں سے تھی. یہ سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں خوابی میں خوش ہو گیا، اور اس کے بعد خواب ہی میں اسی وقت جب اس عورت نے کہا کہ وہ میری بیٹی تھی اور ذریت رسول میں تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے خوابی میں دیکھا کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نیند سے میں بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آگ اس دنیا میں بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اور مجھے امید ہے کہ پروردگار آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھے گا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ بہرحال صرف تقوی اور پرہیزگاری سے اگر انسان کام لے تو اس دنیا ہی کے اندر کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ تردد اور تذبذب کی حالت میں، مختلف آپ کیفیات سے آپ باہر نکل آئیں اور یقین کی حالت میں اعمال کو انجام دیں تاکہ زندگی میں کوئی غلط فیصلہ آپ سے نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے صرف یہی نہیں، بیچ میں کیونکہ ہماری آج طویل گفتگو ہوگی اور سما خراشی کے لیے پورے 3 گھنٹے میں ہی آپ کی خدمت آج کروں گا، تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، جو بہت سے مسئلے ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے، کہ صرف گناہ کا ارتکاب ہی نہیں، صرف گناہ کا فقط ارادہ کرنا بھی آپ کی روحانیت میں اثر رکھتا ہے. صرف گناہ کا ارادہ کرنا بھی ایسے اثرات رکھتا ہے. پیغمبر اسلام کی وہ جو ایک مشہور حدیث ہے نا، کہ دو مسلمان جب آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے، تو لڑتے ہوئے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے پر تلوار نکالیں اور ان میں سے ایک مسلمان قتل ہو جائے اور ایک بچ جائے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تلوار نکال کے لڑ رہا تھا، وہ تو اس کا پہلے وار چل گیا تو اس وجہ سے مارا گیا، ورنہ اس کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا، اسی وجہ سے اپنے ارادے کی وجہ سے مقتول بھی جہنم میں جائے گا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آئندہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس دنیا میں آپ دیکھتی ہیں نا، بہت سے لوگوں کو شک و شبہات اس سلسلے میں بھی آتے ہیں کہ کافر کون سے ایسے گناہ ہیں جو کافر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا تو پھر بھی بڑی اچھی، تو پروردگار نے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ صرف یہ سہولت مومن کو دی ہے، میں اس کو سہولت کہوں گا، بہت بڑا احسان مومن پہ کیا ہے کہ مومن فقط گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس دنیا ہی کے اندر اس کو سختیوں مصیبتوں اور بلاؤں میں پروردگار گرفتار کر لیتا ہے تاکہ اس کو خوف خدا دوبارہ پیدا ہو، توبہ کی طرف پلٹ آئے تاکہ آخرت میں اسے کوئی عذاب نہ بھگتنے پڑے۔ کافر کو اس دنیا ہی کے اندر تمام اس کو سہولتیں مل جاتی ہیں، اپنے جو اس نے جو بھی تھوڑے بہت نیک کام کیے ہیں، تو اس وجہ سے کافر کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پروویژن فقط مومن کو ہے۔ کبھی بھی کبھی کسی بلا کے اندر آپ گرفتار ہوں تو جب بھی عرفا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو شکر پروردگار انجام دیتے ہیں کہ آخرت میں جو کوئی نتائج تھے اس سے میں محفوظ رہا، اس دنیا ہی میں مجھ کو اس کا بدلہ مل گیا۔ تو ایک تو چیز ہو گئی ہے، یعنی تقویٰ خود درمیانی کیفیت سے آپ کو نکال سکتا ہے، اور تقویٰ، اچھا پھر نمبر دو ہے، یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تقویٰ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم پھر اپنے آپ کو درمیانی کیفیت سے کیسے نکالیں، یا تقویٰ ہمارا مکمل نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کیفیت سے باہر نکال سکے۔ تو پھر اسلام نے ایک دوسرا حکم بھی بتایا ہے کہ پھر آپ نمبر ٹو پر عمل کریں، اور وہ کیا ہے؟ احتیاط کریں، احتیاط۔ قف عند الشبہ، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ شبہ کے موقع پر جب بھی تم شک و شبہ میں گرفتار ہو جاؤ، قف، توقف کرو، ٹھہر جاؤ، اس کام کو نہ کرو، ٹال دو، ترک کر دو اگر ممکن ہے آپ کے لیے۔ مثلا ایک لقمہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حلال ہے حرام، چھوڑ دیجئے، ٹال دیجئے، ترک کر دیجئے، مت کھائیے۔ ایک سفر آپ کو درپیش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سفر جائز ہے یا ناجائز، مت جائیے۔ یعنی اسلام نے باقاعدہ ایک اصول بنا کر پیش کیا کہ اگر یہ عام زندگی میں اس کے مظاہرے ہونے چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس مہندی کی تقریب میں جانے والی ہوں، کیا یہاں پر جانا میرے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں؟ معلوم ہے کہ مثلا جس گھر میں جا رہے ہیں وہ دین سے لاپرواہ ہے اور انہوں نے اس طرح کا انتظامات کیے ہوں گے، جب وہاں پر چلے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، پھر بعد میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم نے کہیں گناہ تو نہیں کر دیا تھا؟ بھائی آپ کو شروع سے احتیاط کرنا چاہیے، اپنی روح کو بچانا ہے۔ جب بھی باقاعدہ ایک عالم کہا کرتے تھے نا، میں اپنے دوستوں کا دوست ہوں لیکن جہنم کے دروازے تک، میں جو ہوں ان کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے پہلے کی بات کی حد تک میں ان کے ساتھ ہوں، بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی جہنم میں جانا چاہے تو پھر میری کوئی دوستی نہیں، ظاہر ہے پھر ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں اس سے۔ اب بہت سے لوگ پھر فوراً رشتہ داریوں والی بات لے آتے ہیں، وہ ایک کبھی اور موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن بہرحال احتیاط ایک ایسی چیز ہے کہ احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل اس طرح سے انجام دینا کہ آپ کو اپنا فریضہ شرعی پورا ہونے کا یقین ہو جائے، آپ کو عہدہ برا ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی۔ خدا کے سامنے کیا میں جواب دوں گا، خدا کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ آپ دیکھیے نا مراجع کتنی جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور احتیاطیں استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کبھی کبھار چکر کھا جاتی ہیں، احوات یہ ہے اور احتیاط واجب یہ ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے، یہ ایک ایک جملہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی مسئولیت اپنی سمجھتا ہے۔ مثلا وہ کہہ بھی دیں تو آپ کون جا کے آیت اللہ خامنئی صاحب پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، آپ نے یہاں پہ یہ فلاں چیز کیوں استعمال کی؟ اگر وہ کہہ بھی دے تو آپ آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہیں ان کی بات پر، لیکن کیا ہے، لیکن آپ کو ان کے اوپر پکا اعتماد ہوتا ہے، مثلا یقین ہوتا ہے کہ یہ نا اپنی مسئولیت کا خوف رکھتے ہیں جب بھی اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر وہ حدیث ہوتی ہے کہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہوتا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں طلاق لینے کے لیے کتنی جھوٹی باتیں منسوب کرتی ہیں اپنے شوہر سے کہ کسی بھی طریقے سے بس ان کا ارادہ ہو گیا طلاق لینے کا، اب طلاق ہر صورت میں لینی ہے، اب شوہر پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں حاکم شرع کے کورٹ میں یا جہاں کہیں بھی ان کا طلاق کا کیس چل رہا ہے، اس میں کون کون سے ایویڈینسز اس کے لیے جو ہے تلاش کیے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، فرضی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، انسان احتیاط کرے، اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کرے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے سے ڈرے، خوف پیدا کرے۔ تو بہرحال کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کو معلوم چلتا ہے کسی سے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے، آپ کو صحیح طور پر کنفرم بھی نہیں ہوتا لیکن آپ آگے بات بڑھا دیتی ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ بات کہی یا انہوں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ یقین نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، ہمیں نہیں کوٹ کرنی چاہیے کہیں پر، تو اس سلسلے میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی جاب کسی کو مل رہی ہے، معلوم ہے کہ مشکوک جاب، اس میں کوئی حرام کام مجھے کرنا پڑ سکتا ہے، اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، انسان احتیاط کرے، نہیں جائے اس جاب کی طرف۔ तो देखिए अब बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत से खाने हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत सी मशकूक स्कीमें हमारे सामने आ जाती हैं, लोग जो हैं स्कीमें खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पैसों की, बाद में हम देखते हैं कि उलामा से पूछते फिरते हैं कि अब तो पैसे हमने फंसा दिए, अब कोई ना कोई तरीका शरई तौर पर निकालिए। एक ऐसा इस्लाम है जो बड़ा अपने आप को लिबरल भी कहता है और लोगों को आसानियां भी देता है, और इतनी सख्ती कि देखिए हमारा पैसा फंस गया, अब इसको जायज करने का कोई तरीका नहीं। भाई पहले ये चीज आपको पूछनी चाहिए थी, इंसान पहले नहीं पूछता, जब गिरफ्तार मुसीबत हो जाता है फिर इस्लाम के पास हल के लिए आता है। पहले मालूम कर लेते तो इस्लाम के पास बहुत सारे हल होते हैं कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मशकूक जितने भी मामलात हों उसके अंदर इंसान को देखना ये चाहिए कि मैं इसको अगर इस काम को टाल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, तर्क कर सकता हूँ, तो उस काम को टाल दीजिए, छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए। सफर दरपेश है, शक हो रहा है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, टाल दीजिए, नहीं मत जाइए। कोई लुकमा दरपेश है खाना, आप मत खाइए, मालूम नहीं कि इसके पास मसलन बहुत से, तो खैर वसवसों के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, वसवसों वाली बात नहीं। तो बहरहाल बाज़ औक़ात यानी नंबर एक इस्लाम ने असूल बताया कि अगर तकवा किसी के पास है तो तकवा खुद बता देगा कि मुझे क्या करना है। तकवा अगर हमारे पास मुकम्मल नहीं है तो इस्लाम ने असूल नंबर दो बताया कि उस काम जिसमें आपको तजब्जुब हो रहा है, तरद्दुद हो रहा है, अगर उसमें आप एहतियात कर सकते हो, उस काम को छोड़ सकते हो, टाल सकते हो, तो छोड़ दीजिए या टाल दीजिए, मत कीजिए, एक असूल ये। लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम टाल भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, अब क्या करें, नहीं अवॉइड नहीं कर सकते उनको। तो फिर तीसरा असूल इस्लाम ने बताया, अब असूल नंबर तीन, तीसरा असूल ये बताया इस्लाम ने कि अपने नफ्स की मुखालिफत करें, यानी उस काम को अपने नफ्स के सामने पेश करें। अगर नफ्स ये कहे आपका कि हाँ इस काम को कर लो, बड़ा मजा आ रहा है, नफ्स बड़ा खुश हो रहा है, तो उस काम को हरगिज ना करें। और अगर नफ्स ये कहे कि अरे किस चक्कर में पड़ गए, हरगिज इस काम को ना करना, तो उस काम को जरूर करें, बशर्ते कि वो हराम वाला कोई ना हो। वो तो हम पहले बता दिए कि बहरहाल हराम और वाजिबात में तो अपना जो मसला है शरई है उसके ऊपर अमल करना होता है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। ये आम जिंदगी के शकुक शुबहात और तरद्दुद की बातें कर रहे हैं। नंबर एक तकवे से फैसला होगा, नंबर दो तकवा अगर हमारे पास नहीं है या मुकम्मल नहीं है तो फिर एहतियात से फैसला होगा, एहतियात कर सकते हो तो एहतियात करें, एहतियात नहीं कर सकते तो फिर उस काम को अपने नफ्स के सामने पेश करें, नफ्स के सामने पेश करें। नफ्स अगर ये कहे कि इस काम को कर लो तो उस काम को ना करें, नफ्स कहे कि इस काम को जरूर करो तो उस काम को हरगिज ना करें, यानी उस नफ्स की अपने मुखालिफत करें। यही वजह है कि आपने पिछली दफा जो हमारा एक लेक्चर हुआ था उसमें इमाम खुमैनी के मुतालिक एक सीरत का एक पहलू आया था कि जब उनके दोस्त के लिए उन्होंने खोरिश्ते सब्जी जो पकवाया तो खुद नहीं खाया, तो उनके दोस्त ने कहा कि आपको पसंद नहीं, कहा नहीं पसंद मुझे बहुत है लेकिन मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करना चाहता हूँ। तो इंसानी उस चीज के अंदर बहुत दखील है इस किस्म के मुबाहात से परहेज करना। और एक चीज और भी होती है, एक तो है कि मुबाहात से परहेज नफ्स की मुखालिफत, एक होती है मुश्तबा चीजों से परहेज करना, इससे इंसान के तकवे में और ज्यादा इजाफा होता है। देखिए ये बात याद रखिए कि हम भी एक परसेंटेज के एतबार से, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना सही, इस्मत का कोई एक मामूली तरीन दर्जा परसेंटेज वाइज हासिल कर सकते हैं, 0.1%, 0.2% इस्मत हासिल हो सकती है। यानी एक तो वो है जो जिसपे कामिलन आइमा मासूमीन और चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जिस मुकाम इस्मत पर फाइज हैं, वो तो अपना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब परवरदिगार खुद कहता है कि मैं चाहता हूं ये जो कि वो खुद रहीम है, वो चाहता है कि आपके अंदर भी सिफत पैदा हो, वो खुद करीम है चाहता है कि मेरे बंदों में भी सिफत पैदा हो, वो खुद जिंदा है, वो खुद चाहता है कि मैं अपने बंदों को जिंदा जावेद रखूं, जब भी जन्नत जो है मैं उसमें हमेशा हमेशा की जिंदगी उसकी रहेगी। वो खुद वो सच्चा है, वो चाहता है कि मेरे बंदे भी सच्चे रहें। तो ये कैसे मुमकिन है कि आइमा मासूमीन खुद मुकाम इस्मत पर फायज हो और वो ये ना चाहते हो कि किसी परसेंटेज के एतबार से हमारे मानने वाले उस मुकाम को हासिल ना करें। जाहिर है वो तो इंतहाई बुलंदियों वाले मुकाम की मैं बात नहीं कर रहा, जो मामूली सा भी एक मुकाम है किसी भी एतबार से। एक बहस उठती है हमारे यहाँ, मसलन हजरत सानिया जहरा, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके लिए भी दुरूद भेजिए। چہارد معصومین علیہ السلام کی طرح سے اس مقام عصمت پر فائز تو نہیں تھے، لیکن جو کمتر ہی درجہ ان سے تھا، لیکن ایک گناہ عصمت حاصل تھی ان لوگوں کو. جب بھی ان کو خیر معصوم تو نہیں کہا جاتا بلکہ محفوظ کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ، محفوظ عن الخطا. تو یہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو عصمت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اور ابو الفضل اللہ عباس کی، یہ عصمت کسبی کہلاتی، یہ محنت سے اور مجاہدہ کر کے جو عصمت حاصل کی جاتی ہے اس مقام پر فائز تھے. باقاعدہ ہمارے جو ایک الغدیر جنہوں نے لکھی ہے علامہ عبد الحسین امینی، علامہ امینی کے نام سے جو مشہور ہیں، ایک آیت اللہ ابراہیم امینی ہے وہ الگ ہے جن کی کتاب خود سازی، ایک عبد الحسین الامینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک، ویسے ہم ایک علمی سوال آپ سے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص آئمہ معصومین سے بڑی محبت رکھتا ہو، بڑی عقیدت رکھتا ہو، تمام ان کی ہر چیز کو مانتا ہو، صرف وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے محبت نہ رکھتا ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیے بہرحال ایک سوال ہے کہ چہاردہ معصومین ان سے محبت رکھتا ہے لیکن حضرت عباس معصوم بھی نہیں ہے، ان کی طرح کی عصمت نہیں ہے آئمہ کی طرح کی، تو کیا ان سے محبت نہ رکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ علامہ عبد الحسین الامینی انتہا سے زیادہ بیمار تھے اور بالکل بسترے مرگ پہ تھے، انتقال کچھ ہی عرصے بعد ان کا ہو گیا تھا جب یہ سوال پوچھا گیا، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا غصہ آیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم حضرت عباس علمدار کی بات کرتے ہو، میں جو کہ ان کے غلاموں کا غلام ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی شخص میرے اس بات جانتے ہوئے کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے جوتے کے تسمے سے اگر محبت نہیں کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے ان علماء کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عصمت کی اگر کوئی پرسنٹیج حاصل کرنی تو مخالفت نفس سے حاصل ہو سکتی. انسان کوشش تو کرے بہت سی چیزوں کو، دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے فوراً دل گانے کا چاہے ہم گانا سننے لگے، کسی فحش قسم کے ڈرامے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے بیٹھ جائیں، کوئی فضول قسم کی کوئی اداکارہ کا انٹرویو آ رہا ہے دل مچلنے لگے اس کے انٹرویو سننے کے لیے فوراً بیٹھ جائیں، کہیں نفس کی کوئی مخالفت ہی نہ ہو. کس طریقے سے کسی بھی مقام کو حاصل کیا جائے، زندگی ایسی شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے گی اور کوئی بھی بلند مقام حاصل نہیں ہو سکے گا، اور پوری زندگی ایسی ضائع ہو جائے گی اس فضول ٹی وی کی نظر ہو جائے گی مثلا. تو بہرحال نفس کی ایک مخالفت یہ ایک ایسی چیز ہے. اب یہ تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ جب بھی تردد اور تذبذب کی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے. یعنی نمبر ایک کیا ہوا، نمبر ایک تقوی سے فیصلہ ہوگا، نمبر دو احتیاط سے کام لے، نمبر تین اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرے، نفس کہے کہ اس کام میں بڑا مزہ آ رہا ہے ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کرے، اور نفس اگر کہے اس کام کو نہ کرو تو اس کام کو ضرور کرے. یہاں پر پھر ایک تیسرے میں اندر بھی ایک مسئلہ ہے، تقوی ہمارے پاس تھا نہیں، تقوی سے فیصلہ نہیں کر سکے، بہت سے کاموں میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی، احتیاط ہم کر نہیں سکے، کام کو ہم نے اپنے نفس کے سامنے پیش کیا. ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ جو ہم کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دیکھیے ایک ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نفس کی آواز اور ایک ہوتی ہے ضمیر کی آواز. اب یہ ضمیر کی آواز ہے نفس کی آواز ہے، بعض اوقات یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. جیسے بلڈ پریشر کا آلہ بالکل صحیح ریڈنگ بتا رہا ہے لیکن جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے مثلا، جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کو صحیح طور پر بتا سکے گا. تو ہمارے پاس اب تیسری چیز بھی نہیں آ پاتی، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے نہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں بعض حالات میں، اور بعض تیسری کنڈیشن جو آتی ہے مخالفت نفس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر سے ضمیر کی آواز آ رہی ہے کہ نفس کی آواز آ رہی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز اسلام نے بتائی، تم استشارہ کرو، مشورہ لو، مشورہ. دیکھیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی، ابھی آگے چل کر مجتہدین کے جب فتاوے سنیں گے تو بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ انسان مشورہ لے. پیغمبر اسلام کو دو جگہوں پر پروردگار نے قرآن میں حکم دیا وشاورہم، اے رسول جب بھی تم کوئی کام کرو اپنے اصحاب باصفا سے مشورہ ضرور لیا کرو. بہرحال پیغمبر اسلام مشورہ لیتے تھے، پھر کرتے وہی تھے جو حکم خدا ہوتا تھا، لیکن بہرحال مشورہ ضرور لیتے تھے. یہ حکم جو ہے پیغمبر اسلام کو کہ آپ بھی مشورہ لیں, یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے. یہ والا حکم سورہ آل عمران آیت نمبر 159, اور دوسرا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے 38 کے اندر. آپ جا کے قرآن سے وہ آیتیں اتار کے دیکھیے گا کہ جس کے اندر الگ سے پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہے کہ اپنے اصحاب سے مشورہ لو. اچھا دیکھیے, اب یہ جو آیتیں پیغمبر کے لیے بھی آئی ہیں مشورے کے لیے, مشورہ لینے کا حکم کا یعنی اسلام میں ایک فلسفہ ہے. فلسفہ, یہ تھوڑی سی پروف ریڈنگ کی مسٹیک ہے, وہ صحیح کر لیجئے. فلسفہ کیا ہے مشورہ لینے کا؟ کیوں اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں سے مشورہ لو؟ اس کا دیکھیے, اس کا فلسفہ یہ کہ ایک انسان کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. بس جو ہوں میں بہت قابل ہوں, میں بڑا ذہین ہوں, مجھے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. پروردگار عالم کی ذات ہے جو مشورے سے مستغنی, وہ کسی کے مشورے کا نہ پابند ہے, وہ خالق ہے, باقی سب لوگ اس کی مخلوق ہیں, وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں. لیکن مخلوق کو حکم ہے کہ تم ضرور لوگوں سے مشورہ لو, تاکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے اور ایک گونا تکبر کا احساس ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے. اس سے بھی پروردگار بچانا چاہتا ہے. اچھا, اس سلسلے میں روایتیں بھی بڑی آئیں. کتنے روایتیں؟ مثلا ایک روایت میں آئے گا من استبد بے رائے ہی صلب اللہ رائے ہو. جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا اور اپنی رائے کو ہر جگہ فوقیت دیتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پروردگار اس کی رائے کو سلب کر لیتا ہے, اس کی عقل ہی جواب دے جاتی ہے, غلط سلب فیصلے کرے گا. جو بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ون مین شو جس جگہ بھی چلتا ہے, اب مشورے سے کام نہیں ہوتا, وہاں پر کوئی بہت بڑی خرابی کچھ ہی عرصے میں جنم لے لیتی. من استبد بے رائے ہی, جو اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے سلب اللہ رایہ, پروردگار اس کی رائے کو اور اس کی عقل ہی کو سلب کر لیتا ہے. المشاورت عین الہدایہ, مشورہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پروردگار عالم نے ہدایت رکھی. پکی پکی ہدایت ہے مشورہ, عین الہدایہ بالکل پکی ہدایت. یعنی اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں کسی سے, جن کی جو بھی شرطیں کچھ بیان ہونے والی ہیں آگے, کن افراد سے مشورہ لینا, تو ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آپ کو بتا دیا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو. جو بھی وہ مشورہ مل رہا ہے ان کی زبان سے, گویا وہ پروردگار کی طرف سے پکی پکی ہدایت ہے جو آپ کو مل رہی ہے. تو حالت شک اور تردد اور تذبذب میں, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے کوئی کاروبار ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, لوگوں سے مشورہ لینا, وہ کچھ خاص 9-10 شرطیں رکھنے والے اشخاص سے مشورہ لینا, ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آ کر آپ کو کوئی چیز بتا دی ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا. لا ظہیرہ کل مشاورہ, کوئی بھی چیز مشورے سے بڑھ کر انسان کی مددگار نہیں. مشورے سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں. من لم یستشر ندیمہ, جو مشورہ نہیں لیتا وہ ہمیشہ ندامت اٹھاتا. مشورہ نہیں لیا, آپ نے ندامت اٹھائی. کتنی روایتیں اور ہیں, من اتبع عمران عن المشاورہ لن یہلک عمران عن المشاورہ. آج تک کبھی کوئی شخص کسی گڑھے میں نہیں گرا ہے مشورے کی وجہ سے, آج تک کبھی کوئی شخص نقصان میں گرفتار نہیں ہوا ہے کسی مشورے کی وجہ سے. اور باقاعدہ نہج البلاغہ میں تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, کہ جس کسی شخص نے بھی عادت یہ بنا لی کہ وہ مختلف لوگوں کی رائے اور مشوروں کو جمع کرتا ہے, تو وہ واقف ہو جائے گا کہ کہاں کہاں خطا اور غلطی کا امکان ہے, پتہ چل جائے گا اس کو رائے اور مشورہ. اور یہ بھی حدیثوں کے اندر آئے کہ تین افراد کمر توڑنے والی, یعنی کام بہت بگاڑ دیتے ہیں, کمر ٹوٹ جاتی, تین افراد کمر توڑنے والے ہیں. من استکثر عملہ, جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھے, یہ بھی بیکار ہو گیا, ضائع ہو گیا, یہ غرور و تکبر کا شکار ہو گیا, اس کا عمل سارے برباد. من استکثر عملہ ومن نسہ ذنبہ, جو اپنے گناہوں کو فراموش کر بیٹھے, توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو, اس نے بھی کمر توڑ دی. اور تیسری چیز ہے من استبد برائہ, جو کہ اپنی رائے کو ہمیشہ فوقیت دے, بس میں ہوں, جو میں نے بات کہہ دی وہ بالکل صحیح. جو اس قسم کی سوچ دماغ میں رکھتا ہے یہ ضرور نقصان اٹھائے گا, یہ کمر توڑ دینے والے افراد. جب بھی حکم ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں, اپنے سے جو پست ہو مقام میں, مرتبے میں, علم میں, کم پڑھا لکھا ہے آپ سے زیادہ, ڈگریوں میں کوئی کم ہے, اس سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی سے مشورہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. امیر المومنین نے عقل کل, صحابی جو ہے حیران رہ گئے, کہنے لگا مولا مثلی استشیر مثلک, میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبہ المہذب, امام گویا غصے سے انگارہ ہو گئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں تم سے مشورہ نہ لوں, پیغمبر خدا تک اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے, تو اپنے سے کمتر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن ابی عمیر, بہت بڑا مقام ہے ابن ابی عمیر کا. فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں, ایک دفعہ چھٹے امام نے کسی کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ مانگا, کہا مولا میں آپ کو مشورہ دوں گا. امام نے کہا ہاں جب مانگا جائے. تو دیکھیں امام نے اس میں دو باتیں کہی, ایک تو امام نے پہلی چیز تو یہ کہ اگر مانگا نہ جائے تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ جو ہے مشورہ, مفت مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے نہیں مشورہ مانگا گیا تو آپ نہ دیجیے, سوائے اس کے کوئی بہت بڑا نقصان آپ دیکھ رہی ہیں, مشورہ نہیں دوں گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. امام نے روک دیا. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہاں جب مانگا جائے, یعنی نہیں مانگا جائے تو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیے اس میں ایک یہی بات ہے کہ بہت سارے افراد ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں, شادی بیاہ میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور بہت سے تو ایسے ہیں جو ضمناً بیچ میں بات آ گئی, اتنی موضوع سے متعلق تو نہیں. ایک کیٹیگری افراد کی وہ ہے کہ جب دوسروں کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ منہ پھلا کے بیٹھتے ہیں. شادی ہو رہی کسی گھر میں, اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں نے مجھ کو یوں نہیں بلایا تھا, اور انہوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, اور انہوں نے ہم سے مشورہ کیوں سلسلے میں نہیں کیا تھا, اور منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ان کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کی خوشیوں میں جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. بہت سارے افراد اس طرح سے ہر شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ منہ پھلائے ہوئے رشتے دار جو ہیں اس موقع پر موجود ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی, کسی کے گھر میں خوشی ہے ان کو آدمی کرکرا کر رہا ہے, وہ لوگ بھی بےچارے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ کہ ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائی جائے, اور دوسرا ہے کہ اس کا پیغام کہ ہاں اپنے سے پست آدمی سے بھی مشورہ مانگا جا سکتا ہے جو ہم سے مقام اور مرتبے میں کم. حسن ابن جہنی یہ بھی ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آٹھویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ امام کی خدمت میں موجود ہونے کے بعد آٹھویں امام کے پاس ساتویں امام کا تذکرہ ہونے لگا. تو آٹھویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا کی عقل, یعنی ساتویں امام کی عقل ایسی تھی, فرماتے میرے بابا کی عقل ایسی تھی کہ ان عقلہ لا یوازن بہ العقول, کسی انسان کی عقل سے میری بابا کی عقل کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. آٹھویں امام ساتویں امام کے متعلق کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی یہ دیکھا کہ ساتویں امام اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب پوچھا گیا کہ مولا, یعنی جو عقل کل ہو کہ کسی انسان کی عقل سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا, اور امام اپنے حبشی غلام سے مشورہ لے رہے ہیں, پوچھا جاتا تھا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں, امام فرماتے تھے فتح اللہ علی لسانی, تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ پروردگار میری ہدایت کا سامان اس غلام کی زبان پر ہی جاری فرما دے. جب بھی آپ کسی سے مشورہ لیتی ہیں نا, ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تو آپ جو مشورہ لیں گی پھر یہ منہ سے جو بات نکالے گا مشورے کے طور پر, یہ پروردگار ہدایت کا سامان ہے جو اس کی زبان پہ جاری کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ نادر شاہ درانی, آپ کو پتا ہے نا نادر شاہ درانی ایک چرواہا تھا, ایک گڈریا تھا, اتفاقات زمانہ کے تحت اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تھی, بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. بہرحال اب اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اس نے اپنا وہ لگوایا سونا. اب جب انجینئرز گئے انہوں نے کہا کہ کم سے کم امیر المومنین کے روزے پر کوئی ایک ایسی آیت جو امیر المومنین کی شخصیت پہ بالکل فٹ بیٹھے وہ تو کوئی نہ کوئی ضرور لکھوانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, بادشاہ کے سامنے ذرا نمبر بھی بن جائیں گے. کہا کہ لوگوں کو جا کے پوچھا, بادشاہ سے پوچھ کے ہو کہ کون سی آیت لکھوائیں. لوگ گئے، بادشاہ نے کہا کہ وہ آیت لکھوا دو نا قرآن کی، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے. حیران پریشان سارے انجینئر، گڈریا، چرواہا، ان پڑھ، جاہل، اور ایسی بہترین آیت امیر المومنین کے لیے بتائی کہ شاید ہی کوئی اتنی فٹ بیٹھتی ہو. ید اللہ مولا کا لقب بھی، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا. حیران رہ گئے، کہا کہ بھائی دوبارہ پوچھ کر آؤ بادشاہ سے. دوبارہ گئے سب لوگ، کہا کہ کوئی آیت بتائیے. کہنے کہا کہ میں نے تو آج تک کبھی قرآن نہیں پڑھا، جاؤ جا کے کسی عالم سے جا کر پوچھو. یعنی خدا نے اس کی زبان پر وہ چیز جاری کر دی. دیکھیے مقام مشورہ کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ زیادہ تر حالات میں استخارے پر مقدم ہے. میں بھی آگے چل کر اس کی تفصیل بتانے والا ہوں آپ کو علماء اور مراجع کی طرف سے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا اس کی زبان پر بھی یہ چیز جاری کر سکتا. ایک بات اور کہ جب کبھی آپ سے کبھی مشورہ مانگا جائے، کیونکہ لوگ آپ ہی تو ضروری نہیں ہر ایک سے مانگے، آپ سے بھی لوگ مشورہ مانگ سکتے ہیں، تو ہمیشہ بالکل صحیح صحیح مشورہ دینا ہے. کوئی اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے، کوئی اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا ہے کہ اپنا فائدہ والا مشورہ آپ ان کو دیں. صحیح مشورہ دینا ہے. جب یہ روایتوں میں آیا کہ المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین بن جاتا ہے. اب اگر اس نے مشورے کے اندر کوئی گڑبڑ کی تو اب یہ خیانت کا مرتکب ہوگا، اس طرح امانت میں کوئی خیانت کی جاتی. اچھا مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے مشورہ مانگا کہ بھائی فلاں لڑکی کے ساتھ مثلا کسی لڑکے کا رشتہ آیا اور آپ جو ہیں اس کی شادی، آپ نے سوچا کہ اس بیچاری کی عمر نکلی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، بہت سی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ہیں کہ مشورہ اس کے برخلاف آپ کو دینا ہے، لیکن آپ نے ذرا تعریفیں کر کے کہ چلو اس بیچاری کا ہو جائے، بیچاری کا کہہ کے اس لڑکے کو مثلا غلط پھنسا دیا، یا اس کا وائس ورثہ الٹا کر لیں، لڑکے کا کوئی مسئلہ ہے آپ نے جو ہے نا زبردستی کی تعریفیں کر کے اس لڑکی کو وہاں پہ پھنسا دیا. اسی طریقے سے بہت سارے بیماروں کے حوالے سے جو مشورے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ صحیح مشورہ دینا ہے. صحیح اس میں کسی بھی طرح کی چیزوں کا وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مثلا ہماری کوئی کزن کا اچھا رشتہ آیا ہوا کہ اس کی شادی بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گی تو لوگ اس میں رخنا اندازیاں کرتے ہیں اور شادیاں غلط سلط مشورے دے کے وہاں پہ نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ صحیح مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ مشورہ دینے والا امین بن جاتا ہے. اچھا غلط مشورہ اگر آپ نے دیا، اس کے بہت زیادہ نقصانات. اگر آپ نے غلط مشورہ دے دیا تو ایک روایت میں ایک نقصان تو کم سے کم یہ ہے کہ پرو سلب اللہ عقلہ، خدا اس کی عقل ہی کو سلب کر لے گا، عقل سلب ہو جائے گی اس کی، ایسے غلط غلط فیصلے اپنی زندگی میں کرے گا غلط مشورہ دینے کی وجہ سے. من غش للمسلمین مشورۃ فقد بریت منہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی کو کسی مسلمان سے مشورے میں کوئی گڑبڑ کی اور دھوکہ دیا مشورے میں کسی کو، غلط مشورہ دیا، فقط برے تو مینو، اس کا اور میرا تبرے کا رشتہ. تبرہ جو آپ دشمنان اہل بیت پہ کرتی ہیں، یعنی ہمارا میرا اور اس کا تبرے کا رشتہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں. تو کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا ہے، یہ کیا اہم بات ہے. اچھا کبھی بھی آپ مشورہ اگر کسی سے لے لیں، یا تو مشورہ نہیں لینے چلیں اپنے عقل سے کام کر لیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے کبھی مشورہ لیا تو پھر اس مشورے کی مخالفت نہ کریں. استرشت العاقلہ فلا تاسو ہو فتن دما، حدیثوں میں آیا کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی مشورہ لیا، عاقل سے تم نے مشورہ لیا، فلا تاسو ہو، خبردار اب اس کی مخالفت نہ کرنا، فتن دما، اگر تم نے مخالفت کی تو خود ہی تم ندامت اٹھاؤ گے. تو بہرحال روایتوں میں بھی یہ چیز آئی کہ جب بھی کوئی شخص مشورے کے خلاف کوئی کام کرے اور ہلاکت میں گرفتار ہو جائے، پریشان ہو جائے کیونکہ مشورے کی مخالفت کر لی، تو ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی اور پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالے، ہمیشہ اپنے آپ سے کہے کہ میں نے ہی یہ گڑبڑ اور غلطی کی تھی. اچھا اب لوگ جو ہیں، مثلا بہت سے لوگ خواتین سے مشورہ لے کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے روایتوں میں آیا کہ عورت سے مشورہ لو اور اس کی مخالفت کرو. تو یہ تو پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہو گئی تھی کہ جو اس قسم کی روایتیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہیں، جب جنگ جمل واقع ہو رہی تھی، اس موقع پر امیر المومنین نے اس عورت کا نام نہیں لیتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے تھے، عزت و احترام پیغمبر کی وجہ سے، لیکن لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کس عورت کی بات ہو رہی، کیونکہ ساری زندگی امیر المومنین نے وہ باتیں نہیں کہیں، وہ صرف آدھے سال کی زندگی میں، 62.5 سال کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن وہ جو خاص طور پر عورتوں کی مذمت کی ہے وہ خاص عورت مراد ہوتی تھی. تو بہرحال اور اسلام میں دیکھیے ویسے بھی کوئی جینڈر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے چاہے مرد و عورت اس کے لیے اسی طرح سے جنت ہے, اس میں مردوں کو کوئی خصوصیت نہیں ہے. ہاں ذمہ داریاں البتہ دونوں کی الگ الگ, ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں حضرت زہرہ کو فوقیت ملتی ہے, کتنی حدیثیں ایسی ہیں یعنی بظاہر لگتا ہے کہ فوقیت ہے, کہ پیغمبر کی وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ اگر پروردگار اگر میں نہ ہوتا تو پروردگار کائنات کو پیدا نہ کرتا, اور علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. اگر میں نہ ہوتا تو خدا کائنات کو پیدا نہ کرتا, علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. تو اس کا مطلب بہت سے عقائد کے علماء سے سوال کیا جاتا ہے, اس کی تفصیلی جواب ہے. بہرحال تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو فوقیت حضرت زہرہ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین پہ بھی ظاہر ہوتی, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں, ان سے فوقیت نہیں ہے. تو اس کا الگ جوابات ہیں, اس کا موقع کا اس وقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے, لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو بہت ساری ایسی ہیں. کتنے ہی پیغمبر کی اپنی زندگی میں ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے عورتوں کے مشورے پر کام کیا ہے. حضرت ام سلوہ کے مشورے پر پیغمبر نے سر کو منڈوایا تھا جب مسلمان سر منڈوا کر احرام اتارنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے, ابھی صرف میں نے اشارہ کیا ورنہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. سلمان فارسی کی رائے کو رائے اور مشورے سے خندق پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ کھودی تھی, جو کہ ان سے عقل کے اندر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال مشورہ لے کر انسان مخالفت نہ کرے, یہ ایک چیز ہے, ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا. اچھا اب کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے ابھی استخارے کے مرحلے سے بہت پہلے یہ والے مرحلہ ہے جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے, چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ کوئی ہو, کوئی ملازمت ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو یا کوئی اور, مشورہ لیں. لیکن کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے انا لمشاورت حدودہا, مشورے کی کچھ حدود اور قیود ہیں. ایسا نہیں کہ ہر راہ چلتے شخص سے, ہر سہیلی سے, ہر فاسق و فاجر رشتہ دار سے مشورہ, نہیں ایسا نہیں ہے. مشورے کے کچھ حدود ہیں کہ ان لکل استشارہ حدود کانت مضرتہا اکثر من منفعتہا. حدیث میں آیا کہ بے شک مشورے کی کچھ حدود ہیں, اور اگر تم نے ان حدود کو نہیں پہچانا تو مشورے سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہو جائے گا. مشورہ سے نقصان زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہوگا, اگر تم نے حدود مشورہ کو نہیں پہچانا. کن افراد سے مشورہ لیں؟ اب روایتوں میں وہ چیز بیان ہوئی. سب سے پہلے تو چیز یہ کہ جس کسی سے بھی مشورہ لیں اس کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. متقی اور پرہیزگار, اگر آج وقت بچا کچھ تو اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, شاید آخر میں بالکل, لیکن ابھی میں اس کو فی الحال اس کو نہیں لانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال جس سے کسی سے بھی آپ مشورہ لیں اسے متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے, ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد یعنی ہر فاسق و فاجر شخص سے مشورہ نہیں لے سکتے, کیونکہ جو شخص اپنے پروردگار سے ہی وفا نہیں کر رہا ہے وہ آپ سے مشورے میں کیا وفا کرے گا. تو اس وجہ سے متقی پرہیزگار سے مشورہ لیں. دوسری چیز, جس سے بھی مشورہ لیں اسے عاقل ہونا چاہیے, عقل مند. انا مشاورت و عاقلت الناس یمن و رشد و توفیق من اللہ. کتنی حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کیا کسی عاقل شخص سے مشورہ لینا, یعنی بے وقوف نہ ہو, معاشرے میں بے وقوف اور احمق مشہور ہے اس سے مشورہ لے رہے ہیں, کسی کے اپنی خود الٹے سیدھے فیصلے کرتا ہے زندگی میں اس سے مشورہ لے رہے ہیں, نہیں عاقل شخص سے مشورہ لینا. کیونکہ عاقل شخص سے مشورہ لینا اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق اور مدد آپ کی. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا ضروری نہیں عاقل سے مراد کہ کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی, کوئی بہت بڑا عالم فاضل, بہت اسی سے مشورہ نہیں, معاشرے کے اندر جو جس کی عقل بالکل صحیح ہے, اچھا ہے, دیانتدار آدمی ہے, متقی پرہیزگار ہے, نارمل سے جو افراد ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اسے ایک تجربے کار بزرگ ہو تو زیادہ اچھا, بشرطے وہ سب خصوصیات بھی پائی جائیں. داڑھی منڈے ہوئے تجربے کار بزرگ نہیں چاہیے اس کے اندر. مثلا یہ کہ جو متقی پرہیزگار بھی ہو, عاقل ہو, تجربے کار بزرگ. جب بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ مجھے تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند، کیونکہ جوان ہر چیز میں، ہر خطرے میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوتا ہے. تجربے کار بزرگ ایسا نہیں کرتا، جذبات کی رو میں بہکتا نہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جب آگے چل کر ہماری جو اگلی نشستیں آنے والی ہیں اس کے اندر ایک پوری گفتگو ہماری تقیے کے عنوان پر ہوگی کہ آج کل کے دور میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف چند ایک نوجوان ایسے شتر بے مہار کی طرح جو آزاد ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں. ایسی فسادات کی آگ بھڑک جائے گی ان کے دو ایک کام عمل کرنے سے کہ پوری قوم جو ہے ماری جائے گی اس چکر میں. تو نوجوان تو ہمیشہ خطرات کے اندر چھلانگ لگانے کو تیار رہتے ہیں. جب ہی کہا امیر المومنین نے کہ تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند. اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد پیغمبر نے تین کیٹیگریز افراد کی بتائیں، خبردار ان سے مشورہ نہ لینا، بزدل سے مشورہ نہ لینا، کنجوس سے مشورہ نہ لینا اور حریص سے مشورہ نہ لینا. نمبر ایک، بزدل سے نہ لینا. ایک شرط یہ ہوگی بزدل سے مشورہ نہیں، کیونکہ اتنا ڈر ڈر کے آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دے گا. نہیں یہ کام نہ کرنا، ارے یہ کام نہ کرنا، ارے یہ نقصان، ارے وہ نقصان، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے اس سے مشورہ لے کے کیا کریں گے، وہ تو آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا ہے. بزدل عمومی زندگی میں بھی جو اس قسم کے ہر چیز میں بہت زیادہ ڈرتا ہو اور ہر وقت احتیاط 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 کہہ کے آپ کو پیچھے کرتا رہتا ہو، اس سے مشورہ لینے کا فائدہ نہیں، بزدل سے نہیں. کنجوس سے مشورہ نہ لینا، بخیل سے، یعنی ہر وہ تمہیں مشورہ دے گا جس میں تمہارا نقصان اور اس کا فائدہ ہو. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پرچے جب بھی چیک کروائے جائیں، تعلیمی نفسیات میں ایک چیز ہے، ہمیشہ اس سے چیک کروائے جائیں جس کے خود بہت اچھے نمبر آتے رہیں، ورنہ جو خود پاسنگ مارکس گریس مارکس لے کے پاس ہوتا رہا ہو تو وہ اگر کسی کو 45 نمبر بھی دے گا تو سوچے گا بہت زیادہ دے دی، خود میرے تو اپنے 40 ہی نمبر آتے تھے، میں تو خود 33 نمبر دیتا رہا ہوں، تو 40 بھی بہت سمجھے گا دیتے ہوئے ہو. تو یہ بھی نفسیات ہوتی. ہمیشہ کنجوس ایسا مشورہ دے گا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اس قسم کا مشورہ دے گا، یعنی جان بچ جائے پیسہ ذرا سا نہ جائے، حرام اسکیموں میں پیسہ لگا دے گا. آپ کو ایسا مشورہ دے گا کہ بھائی اس فلاں اسکیم کے اندر پیسہ لگاؤ، آپ کہیں گے بھائی تو حرام ہے، کہے گا حرام حرام کو چھوڑو، پیسہ تو ٹھیک ہے زیادہ آ رہا ہے نا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی گورنمنٹ کی اسکیموں کے اندر جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس میں 50% غریب کو دینا ضروری ہو جاتا ہے، اکثر مہاراجے کے بس میں مانتے ہی نہیں، پورا کا پورا پیسہ استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے اس کا. تو ایسے کنجوس ہمیشہ ایسا مشورہ دے گا، وہ تو بہت نقصان سمجھے گا، ہومس دینے کو بھی نقصان سمجھے گا، صدقہ دینے کو بھی نقصان سمجھے گا، 50% انعام کی رقم کا یا 50% پروفٹ کی رقم کا غریب کو دینے میں بھی نقصان سمجھے گا. مشورہ ایسا آپ کو دے گا کہ آپ کہ حرام چیز میں پیسہ لگ جائے چاہے، لیکن پیسہ کہیں ضائع نہ ہو. اور تیسری چیز پیغمبر نے جو فرمائی کہ حریص نہیں ہونا چاہیے، حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر برائی کو تمہارے سامنے اچھائی بنا کر پیش کرے، کیونکہ وہ لالچی ہے نا، اسے تو ہر صورت میں فائدہ درکار ہے، تو اس سے مشورہ نہ لینا. اچھا اسی طریقے سے جو مشورے کی اور شرطیں ہیں کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اس کو آپ کا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہے بھائی مشورہ دے تو رہا ہوں، نقصان ہوگا تو میرا کیا، اسی کا نقصان ہوگا، یہ بھگتے گا خود. نہیں ایسا نہیں، وہ آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، وہ پریشان ہو جائے کہ بہن اس کو اگر اس قسم کا کوئی اس کو نقصان ہوا تو وہ آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، آپ کا دوست ہو، آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا خیرخواہ ہو. ایک یہ چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. جس کسی سے بھی مشورہ دیں لیں آپ، اس کو آپ کا رازدار ہونا چاہیے. آپ تو مشورہ لے رہے ہیں اس سے، ظاہر ہے مشورہ لینے میں بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ اب آپ نے رازداری سے مشورہ اس سے لیا، اس نے دوسروں میں سب آپ کی باتیں بیان کر دی. آپ کا رازدار ہونا چاہیے، آپ کی بات کو سیکرٹ رکھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی کو اعتماد میں لے کے کہے کہ دیکھو کسی اور کو مت بتانا، انہوں نے فلاں چیز مجھ سے پوچھی تھی، مشورہ مانگا تھا، مکان اپنا بیچنے والے ہیں وہ، یا بیٹی کی ان کی فلاں جگہ سے مثلا رشتہ آیا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا، تو پورے خاندان کے اندر بی بی سی جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ہر جگہ بات کو پھیلا دیتے ہیں. آپ کا رازدار ہونا چاہیے، رازدار آپ کی باتیں دوسروں کو بتاتا نہ پھر جس کسی سے بھی آپ مشورہ لیں. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ. کبھی بھی نامکمل معلومات دے کر مشورہ لیں گے تو نقصان ہوگا، مشورے کی حد تک، یہ نہیں کہ ہم خاندان کے سارے راز اس کو بتا دیں، نہیں، مشورے کی حد تک آپ کی معلومات، کوئی چیز چھپائیں نہیں اس سے، جس کا بھی مشورہ لے رہے ہیں پوری بات بتائیں کہ بھئی یہ ہے، یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، اس سینیریو میں مجھے مشورہ دیں. یہ نہیں کہ خاندان کی اور سب باتیں ارریلیونٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ اس کے سامنے بیان کرنے لیں. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر. معصوم نے پھر یہ تمام جب شرطیں بتائیں تو کہا کبھی تم اگر اس طرح سے مشورہ لوگے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، کبھی کسی مصیبت میں نہیں پڑو گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور بالکل ہمیشہ تمہیں ٹھیک ٹھاک صحیح طور پر مشورہ ملے گا. اچھا مشورے کی حد تک مشورے میں دو مستحب حکم اور ہیں. مشورہ جس کسی سے بھی آپ لیں دو مستحب حکم، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے پروردگار عالم سے دعا کریں پھر مشورہ لیں. پہلے دعا پھر مشورہ کہ پروردگار میں یہ مشورہ لینے جا رہی ہوں تو اس میں خیر نازل کر. پروردگار سے ایک دعا کریں پھر مشورے کے لیے کسی دوسری طرف جائیں. اور دوسرا جو مستحب حکم ہے پیغمبر فرماتے ہیں جب جس کسی سے بھی مشورہ لو کوشش کرو کہ وہ میرا ہم نام ہو، یعنی اس کا نام احمد، محمود یا محمد میں سے کوئی ایک ہو. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تمام شرطیں رکھنے والے شخص میں ایک ایڈٹ بات یہ ہو اگر ہو جائے کہ پیغمبر کا ہم نام ہو تو ہمیشہ اچھا مشورہ ملے گا. لیکن ان شرطوں میں سے کوئی ایک کم ہو اور نام کتنا اچھا ہو، جیسے ذکر ہوا تھا اس سے پہلے عبد الرحمن ابن ملجم نے نام تھا عبد الرحمن، لیکن کیا ہے کہ افضل ایک کائنات جو آدمی ہے، شخص ہے، عظیم شخصیت، اس کو جو ہے شہید کر دیا. نام کتنا اچھا اس کا، اور کرتوت کائنات کا سیاہ ترین کردار اس کا. تو بہرحال یہ تمام نام اگر ہے تو اس میں وہ خصوصیات بھی ہوں جس سے پہلے آپ نے ابھی سنی. اچھا اب مقام مشورہ میں، جیسے کہ غیبت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس وقت بھی اس چیز کا تذکرہ تو آیا تھا کہ مقام مشورہ میں غیبت کرنی بھی واجب ہو جاتی ہے اور کبھی غیبت جائز ہو جاتی ہے. غیبت واجب کب ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھ رہی ہو کہ نہیں، اب اگر میں نے صحیح مشورہ اسے نہیں دیا یا مشورہ نہیں دیا اور یہ والی جو باتیں ہیں یہ نہیں بتائی میں نے اس آدمی کی شخصیت کے متعلق، تو یہ لوگ پھنس جائیں گے، ساری زندگی سر پکڑ کے روئیں گے، اس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ شخص فراڈیا ہے، یہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا، میں نے نہیں بتایا تو اس مومن کا نقصان ہو جائے گا. اس موقع پر تو واجب ہے کہ غیبت کریں. اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس میں صرف فقط جائز ہوتا ہے، واجب تو نہیں ہوتا، فقط جائز ہے. مثلا کسی نے آپ سے پوچھا نہیں، صرف ویسے ذکر کیا کہ بھائی میں بیٹی کی شادی فلاں رشتہ آیا ہوا ہے، میں اس سے کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں، آپ مناسب نہیں سمجھتے بتانا ان لوگوں کو، لیکن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ پھنس جائیں گے، بہت برے طریقے سے ان کی لڑکی جو ہے متاثر ہو جائے گی، بہت برے لوگ ہیں، آپ کو ان کی تمام باتیں پتہ ہیں. ایک تو وہ والا نہیں کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی چل رہی ہے اور ہم اپنے علاوہ دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو ہر آدمی کی برائی کر رہے ہیں اور رشتے رکوا رہے ہوں. نہیں، کوئی بہت بڑا کوئی شرابی ہے، کوئی مثلا بے نمازی ہے. بے نمازی بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بے نمازی کوئی بات نہیں، بینک میں اچھی جاب کر رہا ہے، گاڑی واڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، شرابی، بے نمازی، اس قسم کی، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں تو بتائی جا سکتی. تو بہرحال مقام مشورہ میں کبھی غیبت جائز ہوتی ہے، کبھی غیبت واجب ہوتی ہے. اچھا مشورے میں کتنی غیبت کر سکتے ہیں؟ صرف اتنی غیبت کر سکتے ہیں جتنا مشورے سے تعلق ہے جس کا. مثلا آپ اتنی غیبت کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو بس اتنی بات. یہ نہیں کہ مثلا اس کے دادا بھی کیا کرتے تھے وہ آپ بتانے لگیں، ٹھیک ہے، ان کے اور خاندان کی تمام آپ کچا چٹا پورا کھول کے رکھ دیں ان کا اور ساری باتیں جو اس طرح سے بیان کر دیے. نہیں، فقط مقام مشورہ میں مشورے کی حد تک جتنا تعلق ہے فقط اتنی غیبت کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر اس کو بہت زیادہ کوئی نقصان ہو رہا ہو. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مثلا وہ تو پوچھ رہا ہے کہ میں اس سے کاروبار کروں یا نہیں کروں، آپ کہہ نہیں بھائی وہ تو گانے بھی سنتا ہے مثلا، اس کا کیا تعلق ہے اس سے. یا مثلا یہ نماز نہیں پڑھتا، کاروبار کرنے کا، بہرحال نماز پڑھنے والا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو بہرحال پہلا مرحلہ ہے تقوی سے فیصلہ کریں گے، دوسرا مرحلہ ہے اگر احتیاط ممکن ہو تو احتیاط کریں گے، تیسرا مرحلہ تھا کہ مخالفت النفس اگر ممکن ہو تو وہ کریں. اگر ہم مخالفت النفس نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر چوتھا مرحلہ اہم ترین تھا کہ استشارہ کریں، استشارہ، مشورہ لیں. اچھا مشورے کے اندر کیا یہ ضروری ہے کہ ان شرائط کے حامل فقط ایک آدمی سے مشورہ لیا جائے یا متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں؟ جواب ہے متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں، بہت سارے افراد سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ سب شرطیں ہونی چاہیے جو بھی آپ نے سنی. یعنی کچھ میں اگر کچھ شرطیں کم ہوں، مثلا متقی پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا رازدار نہیں، عاقل ہے ٹھیک ہے، اور آپ کا دوست ہمدرد اور خیرخواہ ہے، لیکن کوئی اور شرط اس کے اندر کم ہے مثلا. تو شرطیں اگر کچھ افراد جس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور کچھ میں کم ہیں، تو پھر تو یقیناً ان افراد کی بات مقدم ہوگی جن میں ساری شرطیں. لیکن اگر اتنی شرائط کے حامل کئی افراد ہیں، تو آپ کئی افراد سے بھی مشورہ لے سکتی ہیں. ہاں اچھا، کئی افراد سے مشورہ لیں تو کیا ان سب شرائط کے حامل افراد کا ایک ہی آپ کو مشورہ دیں گے؟ نہیں، ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی مشوروں میں جب معارضہ اور ٹکراؤ ہو جائے، استشارے میں جب معارضہ ہو جائے، تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہو سکتا. اب آ جائیے اس سے اگلا، استخارہ. دیکھا آپ نے کتنی چلتے ہوئے سوا گھنٹے میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں جو ہمارا اصل موضوع تھا. یعنی اگر مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ اس کو نہیں کہیں گے، ایک طرف تو کم شرطیں رکھنے والے، دوسری طرف پوری شرطیں رکھنے والے، نہیں، پھر پوری شرطیں والے مقدم، پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا. مثلا پانچ افراد سے آپ نے مشورہ لیا، پانچ میں سب شرطیں پائی جاتی ہیں، متقی پرہیزگار، رازدار، دوست ہمدرد، خیرخواہ، سب شرطیں، لیکن انہوں نے الگ الگ مشورہ دیا. کچھ نے کہا کہ ہاں یہاں پہ رشتہ مناسب ہے، کچھ نے کہا نہیں مشورہ مناسب نہیں. اب پھر آپ درمیانی کیفیت میں آ گئیں. یعنی جب مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اب استخارہ کیا ہے؟ دیکھیے استخارے کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے پوری پوری مستقل کتابیں استخارے کے عنوان پر لکھی. استخارے کے عنوان پوری کتابیں، اور علامہ مجلسی نے پوری ایک کتاب مفاتیح الغیب کے نام سے استخارے کے عنوان پر لکھی. پوری پوری کتابوں کے چیپٹر استخارے کے موضوع پر. اور ایک بات اور بتا دیجئے کہ دیکھیں استخارے کے وزن پر عربی میں جتنے بھی الفاظ بنائے جاتے ہیں، ان سب میں طلب کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جس میں بھی الف، سین اور تے شروع میں آ جائے. استخارہ خدا سے خیر چاہنا، استشارہ مشورہ چاہنا، طلب کا ایک مفہوم ہے، الف، سین اور تے جس کے بھی شروع میں آ جائے. اچھا، کچھ ہمارے پرانے علماء ایسے گزرے ہیں، پرانے علماء ایسے گزرے ہیں جو استخارے تسبیح کو اور قرآن کو، تسبیح اور قرآن کو استخارے میں استعمال کرنا حرام قرار دیتے تھے. دیکھیے بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑا عقائد کا مسئلہ ہے، اور ابھی آگے چل کر آئے گا امام خمینی سے بہت سارے سوالات بھی اس سلسلے میں کیے گئے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی کا اگر اعتقاد نہ ہو استخارے پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب میں آگے چل کر ان کا فتویٰ پیش کروں گا. تو پرانے کچھ فقہا ایسے گزرے ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، تسبیح کے لیے، تسبیح کو اور قرآن کو استخارے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اور معمولی اور چھوٹے نام نہیں، شیخ مفید، شیخ مفید کو چھوٹے عالم دین، سید مرتضی، ابن ادریس حلی، محقق طوسی، یہ کہتے تھے کہ جائز نہیں ہے استخارے کے لیے قرآن کو اور تسبیح کو استعمال کرنا. دیکھیے سب شیخ مفید جن کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے، غیبت میں تین خط لکھے ہیں، اور سب میں ان کو ایوہ الاخ الکریم کہہ کے مخاطب کیا. سید مرتضی جن کو مولا کائنات نے عالم الہدا کا خطاب دیا تھا، ان کا یہ نظریہ ہے. ابن ادریس حلی وہ کہ شیعت میں شیخ طوسی کے بعد اجتہاد مردہ ہو گیا تھا، ان کو زندہ کیا ابن ادریس حلی نے. محقق طوسی خود کتنے بڑے محقق کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی ان سے بڑا کوئی کہا جاتا ہے کہ محقق کوئی، یعنی جس کو ریسرچ کرنے والا جو ہے، ان جیسا کوئی نہیں گزرا. تو عام عالم نہیں تھے یہ لوگ، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے، اور خاص وجوہات تھیں جو ابھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر بھی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ایک مسئلہ دماغ میں یہ رہے کہ یہ اتنا مسلم و ثبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی عقائد والا معاملہ ہے کہ جس کی کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی، یا کوئی فتویٰ ایسا کبھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے یہ تو بڑت قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے اس قسم کا فتویٰ دے کے، نہیں، یہ پہلے بھی اس قسم کا مسئلہ رہا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے استخارے میں وکالت کا، کہ استخارے کے اندر وکالت استخارے میں، آج کل کے تو خیر سارے جو مراجع ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے ہم کسی کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں، کسی بھی عالم کو، کہ بھئی ہمارے طرف سے استخارہ دیکھ دیجئے۔ لوگ خود سے استخارہ کرنا نہیں جانتے، عالموں کے پاس آتے ہیں۔ اکثر علماء کہتے تھے کہ نہیں، پرانے علماء وہ کہتے تھے استخارے میں وکالت بھی جائز نہیں، اگر کسی کو استخارہ کرنا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، خود کرے استخارہ، دوسرا کیسے اس کی طرف سے استخارہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں، موجودہ مراجع کہتے ہیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال رجا کی نیت سے جائز ہے، اتنا ثابت شدہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل جائے گا معاملہ، یا تو خود دیکھیں یا کسی اور سے بھی دکھوا سکتے ہیں، موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں۔ البتہ علامہ مجلسی نے ایسے علماء کی پوری فہرست لکھی ہے جو کہتے تھے کہ استخارے میں وکالت نہیں ہوتی، اور خود علامہ مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے پاس کتنا ذخیرہ تھا حدیث کا، کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں دیکھی کہ لوگ امام کے پاس آئے ہوں قرآن لے کر یا تسبیح لے کر کے، مولا ذرا ہماری طرف سے استخارہ دیکھ دیجیے، ایک حدیث بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث نہیں ہے تو ہم حرام قرار دے رہے ہیں اس کو، نہیں، یہ بات نہیں، رجا کی نیت سے جائز ہے، چلیں چل جائے گا، دوسری طرح سے بھی کروا لیں، لیکن پرانے علماء جو کہتے تھے کہ جو خود صاحب معاملہ ہے، جس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود استخارہ کرے، کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے کہ میری طرف سے استخارہ کر دو، خود سیکھ لے اس کو۔ تو اب دیکھیے استخارے کا مفہوم کیا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اصل استخارہ جو ہے وہ ہے طلب الخیر، خدا سے خیر چاہنا۔ دیکھیے ویسے تو استخارہ نہ کسی واجب کام میں ہوگا، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ منع آ گیا تو نہیں پڑھ رہا، یہ تھوڑی چلے گا۔ میں گانا سنوں یا نہیں سنوں، استخارہ آ گیا ہاں سنیے تو ہم گانا سننے بیٹھ جائیں، یہ تھوڑی چلے گا۔ میں نماز سے پہلے اذان دوں یا نہیں دوں، مستحب چیز، اس میں استخارہ کر رہے ہیں، منع آ گیا تو اذان نہیں دے رہے، اس میں نہیں چلے گا۔ فلاں کام جو مکروہ ہے، مثلا نماز کے دوران تھوکنا، استخارہ پہلے دیکھ لیا، اگر آ گیا کیا تھوک سکتے تو ہم کیا تھوکنے لگیں گے دوران نماز؟ نہیں، مکروہات میں استخارہ نہیں ہوتا، اس سے ویسے ہی بچنا ہے۔ استخارہ ہمیشہ ہوتا ہے مباحات میں، مباح چیز، مباحات کے اندر استخارہ ہوتا ہے۔ استخارہ جب مباحات میں ہوگا تو بہرحال اصلی اور صحیح استخارہ یہ کہ خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالی، یہ ہے بالکل صحیح ترین استخارہ، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، یہ ہے سب سے صحیح ترین استخارہ۔ احادیث جتنی استخارے کے بارے میں آئی ہیں، کم سے کم 50 سے زیادہ حدیثیں استخارے کے متعلق، لیکن وہ سب کی سب حدیثیں جو ہیں وہ طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، رکنا نہیں ہے کہیں، پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو خیر نازل کر۔ دیکھیں ایک تو یہ مباحات والا، لیکن ایک استخارہ ایسا ہے، اگر وہ والی نیت کر لیں تو وہ ہر واجب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر حرام میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مستحب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مکروہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یہی طلب خیر والا، پروردگار میں کیا کروں، میں اس گناہ کی محفل میں پھنس گیا ہوں، تو خیر نازل کر، یہ بھی استخارہ ہے کہ پروردگار کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ جو مہندی کی تقریب میں آئی ہوں، جو فسق و فجور کی محفل بنی ہوئی ہے، گھر والے سارے ہیں موجود، میں اکیلی کیسے اپنے جاؤں، اس محفل سے کیسے نکلوں، تو خیر نازل کر، کوئی حالات خدا ایسے پیدا کر دے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ تو یہ بھی ایک ہے جو حرام محفل کے اندر پھنس گئے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں، پروردگار میں واجب نماز پڑھنے جا رہی ہوں، خیر نازل کر۔ تو خدا سے خیر چاہنا ہر واجب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مستحب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مکروہ کام میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو تسبیح اور قرآن کو ہم لے کر بیٹھتے ہیں اکثر، وہ فقط اور فقط مباحات میں ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں چلے گا، میں کروں یا نہ کروں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، گانا سنوں یا نہ سنوں، یہ نہیں چلے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں طلب الخیر۔ اور اب استخارے کی کئی قسمیں، اب ہم اقسام استخارہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کون سا استخارہ؟ اصل استخارہ ہے خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالیے، توکل پروردگار عالم پر یہی استخارہ ہے، اصل استخارہ ہے یہ جس کو ہم نے فقط اور فقط قرآن اور تسبیح اور اس کے اندر منحصر کر دیا، لیکن ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. طلب الخیر. اچھا، اب استخارے کی قسموں میں جو سب سے پہلی قسم ہے، دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. پروردگار سے دعا مانگیں اور ہدایت کا انتظار کریں کہ پروردگار تو اس میں اپنی طرف سے ہدایت کو نازل فرما دے. خدا سے دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. وہ جو تعقیبات میں بھی آپ پڑھتی ہیں نا، اللہم اہدنی من عندک وحافظ علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، وہ اصل میں خود استخارہ ہے. اللہم اہدنی من عندک، پروردگار اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت نازل فرما، یہ استخارہ ہے. مثلا جب اجتماع میں ہوتے ہیں تو اللہم اہدنا کہتے ہیں، اور اکیلے جب پڑھتے ہیں تو اللہم اہدنی کہتے ہیں، تو یہ خود ایک استخارہ ہے. یا جو صحیفہ کاملہ میں دعائے استخارہ ہے چوتھے امام کی، کہ پروردگار جب میں کوئی کام کرنے جاؤں اور ایک کام میں دو خیال میرے دماغ میں آ رہے ہوں، ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں مثلا شیطان کی خوشی ہو، یا ایک کام میں جو مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تیری ناراضگی ہو شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار اپنی طرف سے ہدایت نازل کر دے اور میں وہ کام کروں کہ جس میں تیری خوشی ہو اور شیطان جس سے جو ہے ناراحت اور ناخوش ہو جائے. یہ خود ایک استخارہ ہے، یعنی خدا سے دعا مانگی آپ نے اور ہدایت کا انتظار کیا. اس کے بعد جب آپ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں گے، خود بخود آپ کا دل ایک طرف جھک جائے گا، اور اب جو آپ کے خیال میں جس دل جس طرف جھک گیا، یہ پروردگار کی طرف سے گویا ہدایت آ گئی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ خود استخارے کی قسم ہے. تو کیا چیز بنی؟ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. اور شہید دست غیب شیرازی نے جو ایک اپنی کتاب استعاذہ میں جو ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو قبر رسول پر آئے اور آ کر دعا کی کہ پروردگار جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت کو واضح فرما. اور اس کے بعد پھر قبر رسول سے جواب یہ آیا کہ تم کو مثلا کربلا جانا ہے. بہت سے لوگ اسے عقیدوں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو بہرحال ہمیں مفہوم اس کا سمجھنا چاہیے کہ امام کس سے مراد کیا ہے. تو یہی والا استخارہ ہے، دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. پروردگار تو خیر نازل کر، تو میرے لیے حق کو واضح کر دے. اور اس کے بعد جب دعا مانگ لیں گی آپ اور خود بخود آپ کا دل کسی طرف جھک جائے گا، تو آپ سمجھ جائیے کہ پروردگار کی طرف سے آپ کو ہدایت مل گئی. بس جس دل جس طرف جھک رہا ہے اس کی طرف، مثلا آپ کا دل 70% اور 30% دو خیال ہو گئے، پہلے 50-50 تھے، اب دل خود بخود جھک گیا 70% ہو گیا کہ اس کام کو کر لو مثلا، اور 30% رہ گیا دوسرا کام کو نہ کرو، تو دل جس طرف جھک گیا ہے بس وہ آپ کے لیے ہدایت ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں، وہ استخارہ ہو گیا آپ. اچھا، یہ تو ہو گئی پہلے استخارے کی پہلی قسم. استخارے کی دوسری قسم، دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. ایک تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں، کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، کئی ضروری نہیں کہ فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پہلے والا تو اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کرنا ہے، خدا خود ہی واضح کر دے گا حالات و واقعات سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دوسرا استخارے کی قسم ہے، دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. اہل سنت میں سب سے زیادہ رائج استخارہ یہی ہے. آپ جو وہ سنتی ہیں نا، استخارہ کیجئے اہل سنت کے ہاں بھی استخارہ ہے، تو ان کے ہاں جو سب سے زیادہ رائج استخارہ ہے، وہ تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرتے استخارے کے لیے، بلکہ یہ والے استخارے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. دعا مانگ کر انسان اپنے دل کی حالت کو دیکھے، دل جس طرف جھک رہا ہو بس وہ یہی سمجھے، اس میں فوری اثر ہوتا ہے. پہلے والا تو اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے ہدایت کے انتظار میں، ہو سکتا ہے 4-5 دن تک بات واضح نہ ہو آپ کو کیا کرنا ہے، جب بھی واضح ہو جائے گی کچھ دن بعد خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، کہ مرضی خدا اس میں. اچھا، اب دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھنا، کون سی دعا مانگے؟ دعا ہے استخیر اللہ برحمتہ خیرتن فی عافیہ، یہ دعا مانگے. اب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، ہو سکتا ہے جو 50-50% خیالات سے جو شک تھا وہ ذہن میں بدل گیا، گمان میں بدل گیا، اطمینان میں بدل گیا، اب اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں. اس کے لیے کئی روایتیں ہیں کہ ائمہ معصومین خود بھی کبھی اس پر عمل کرتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو خاص ہدایت نامہ دیا تھا جو ہر گورنر ہی کو دیا جاتا ہے. ایک پروٹوکول ہے, ایک ہدایت نامہ ساتھ تھا جس میں یہ تھا کہ اہلی جب بھی کوئی کام کرنا استخارہ ضرور کرنا. کیوں؟ کیونکہ اہلی ما ہارا من استخارہ و ما ندم من استشارہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اہلی جو بھی استخارہ کرے گا کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. ما ہارا من استخارہ و ما ندم من استشارہ, جو استخارہ کرے گا وہ کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی خود ہدایت نامہ امیر المومنین کو پیغمبر نے جو لکھا ہوا دیا تھا اس میں تھا کہ اہلی استخارہ ضرور کرنا, لیکن استخارہ کون سا والا اب وہ ابھی آ رہا. اور اصول کافی کی بھی ایک روایت ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا جب وقت شہادت آتا ہے دوسرے امام تک جو تبرکات منتقل ہوتے ہیں اور کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں, اس میں ایک وصیت ہر امام اپنے آنے والے امام سے ہی کرتا تھا کہ استخارہ ضرور کرنا. لیکن کون سا والا؟ تسبیح قرآن والا؟ نہیں, وہی والا استخارہ کہ طلب خیر خدا سے چاہتے ہوئے اس کام کو کرنا. یہ جو دعا ہے استخیر اللہ برحمتہ خیرتن فی عافیہ کتنی بار پڑھی جائے, اس کے بعد اپنے دل کی حالت کو دیکھا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ عام کاموں کے لیے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں, اور بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. دل جس طرف جھک رہا ہو اس کام کو آپ کر لیجئے, اور نہ کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو نہ کیجئے, کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو کام کو کر لیں. یعنی شک سے معاملہ آگے بڑھ جائے, زن کی طرف چلا جائے معاملہ, ایک پہلو زیادہ ہو جائے, 80%, 20% ہو جائے, 70%, 30% ہو جائے, اس طرح سے اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کو کافی اس میں فائدہ ہوگا. اور یہ مثلا چھوٹے کاموں کے لیے 7 دفعہ, بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھا جائے. اچھا, بڑے کام کون سے؟ مثلا شادی بھی بڑا کام ہے, مثلا کاروبار کرنا ایک بڑا کام ہے, کہیں نقصان نہ ہو جائے ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر 101 دفعہ. اچھا, چوتھے امام کی سیرت تھوڑی سی عدد کے اعتبار سے الگ تھی. چوتھے امام جب یہ والا استخارہ اس طرح کا کرتے تھے تو وہ عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے. 10 دفعہ چھوٹے کاموں کے لیے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ. اچھا, اب عیسیٰ ابن عبداللہ قمی فرماتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کے پاس میں آیا اور کہا کہ مولا, اکثر جب کوئی کام میں کرنے لگتا ہوں تو میرا دل و دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں. تو امام نے کہا, اس میں ایک اور بات, یعنی یہ دعا آپ بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتی ہیں, بس آپ نے دعا پڑھی اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیا. لیکن اگر یہ کام بھی کر لیں جو امام نے بتایا تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, اچھا نتیجہ نکلے گا اس کا. امام نے فرمایا, گوایا کہ مولا جب کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں, کبھی کبھار دو میرے خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا, تم یہ کرو کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت دعائے استخارہ پڑھ کر اپنی دل کی حالت کو دیکھو, یعنی مصلے پر آ جاؤ. کیونکہ جس وقت انسان باوضو ہو کر نماز کے لیے مصلے پر آتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور دیکھیں, جب بھی آپ تذبذب اور تردد کی کیفیت میں ہوتی ہے نا تو آپ کے دل میں دو طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ مصلے پر آ جائیں گی وضو کر کے تو آپ کے دل میں دو طرح کے خیالات اس وقت آ رہے تھے, رحمانی اور شیطانی. تو شیطان جب دور ہو جائے گا تو شیطانی خیال کی پرسنٹیج خود بخود کم ہو جائے گی, اور رحمانی خیال کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی، وہ 60% ہو جائے گا، 70-80-90% کی طرف چلا جائے گا، بس تم اپنے دل کو جس طرف جھکا ہوا پاؤ اسی کے مطابق عمل کر لو، وہ استخارہ ہو جائے گا. اور آپ ایک خود یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جو خود چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو بتائی کہ اس طرح سے کرو. اور یہ جو نماز ہے، اگر یہ والی دعا ویسے جو ہے استغفر اللہ برحمتی خیرتن فی عافیہ، اگر آپ نماز سے ہٹ کر پڑھ رہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ پڑھ رہی ہیں تو عام طور پہ پڑھ سکتی ہیں نارمل طریقے سے، لیکن اگر آپ یہ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ دعا پڑھنی، آخری رکعت کے آخری سجدے میں. عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ سجدے میں جا کر اس آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھیں. اور اگر ویسے تو ہر نماز میں آپ ایسا کر سکتی ہیں، واجب نماز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ مستحب نماز ہی ہم کوئی پڑھیں یا نماز استخارہ ہی پڑھیں تو اسی میں ہم اس دعا کو پڑھیں، نہیں، عام واجب نماز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، مستحب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ دو مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس میں پڑھا تو سبحان اللہ کیا کہنا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یا تو آپ نماز شب کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں، یا آپ نافلہ صبح جو 2 رکعت ہوتے ہیں صبح کے نافلہ نماز فجر کے، اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں، تو کیا ہی کہنا، بہت ہی اچھا نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا. تو اس دعا کو اس لحاظ سے پڑھا جائے. 5 منٹ کا آپ لوگوں کو وقفہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو اپنی اور آگے بڑھائیں گے. تو ویسے میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو 5 بجے تک بیٹھ کے سما خراشی کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا سا ٹانگ ہاتھ چلانا زیادہ فائدہ مند ہو جائے. تو یہاں پر ابھی ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. کچھ آپ کے لوگوں کے سوالات بھی اگرچہ آ گئے ہیں، لیکن میں ابھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہماری آگے بڑھے گی تو ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. 5-7 منٹ بعد میں واپس آتا ہوں.
استخارے کی جو اگلی قسم ہے اور ویسے تو استخارے کی دیکھیے ابھی جو آپ بات کی اس میں بہت ساری دعائیں استخارے کی, صرف وہی ایک استخارے کی دعا نہیں ہے جو آپ کے سامنے بھی پیش کی تھی. استخارے کی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, وہ میں اس وقت ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ کے سامنے اتنی سب دعائیں استخارا ہیں, بہت سی ایسی ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بھی ہیں, امیر المومنین سے بھی ہیں. اب استخارے کی جو اگلی قسم ہے اس کا نام ہے استخارہ ذات الرفع. یہ بہت اہم استخارہ ہے, اس میں اصل میں دو رکعت کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے, بالکل نماز صبح کے طریقے سے. نماز استخارہ اکثر علماء اس کو مستحب اہم مستحب نمازوں میں شمار کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ نیت کی جائے گی کہ میں دو رکعت نماز استخارہ ذات الرفع پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, اور اس کے بعد پھر اس نماز سے پہلے آپ کو چھ پرچیاں بنانی. اس کو پرچیوں کا استخارہ کہا جاتا ہے, رقع یعنی پرچیاں. چھ پرچیاں آپ بنائیں گی اور ان چھ کی چھ پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہوگی, ان چھ کی چھ پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسئلہ ہے کہ وہ استغفار کہتا ہے کہ اس کی سلائڈ نہیں بن سکی, شاید ابھی آگے چل کر آ جائے. وہ سیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں, ذرا توجہ سے ذرا سنیں. سیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں, اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے لفلاں ابن فلاں. یعنی کہ عبارت لکھی جائے گی اس کے اوپر سیرتم من اللہ العزیز الحکیم, یہ فلاں میں اپنا نام, ابن فلاں میں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے, والد کا نام. اور اس کے بعد ان چھ کی چھ پرچیوں پر یہ عبارت ہوگی. تین پرچیوں کے اوپر لکھیں گے افعل یعنی کرو, اور تین پرچیوں پہ لکھا ہوگا لا تفعل نہ کرو. یعنی تین پہ آپ کو افعل, چھ کی چھ پرچیوں پر یہ عبارت لکھنی جو بھی میں نے پڑھی. تین پرچیوں پہ لکھیں افعل, تین پہ لکھیں لا تفعل. اسی پرچی کے اوپر ان چھ کی چھ پرچیوں کو موڑ کر اپنے مصلی کے نیچے رکھیں, مصلی کے نیچے, اور دو رکعت نماز استخارہ پڑھیں فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کا جب آخری سجدہ ہو اس میں وہی استغفر اللہ برحمتہ سیرتن کی عافیہ, عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس کو پڑھیں. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے, تشہد سلام نماز ختم فجر کے طریقے سے. اس کے بعد مصلی کے نیچے سے تین پرچیاں نکالیں. اگر تینوں پرچیوں پہ لکھا ہوا آ جائے افعل 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 کرو 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 تو اس کام کر دیں. تینوں پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفعل لا تفعل لا تفعل, اس کا مطلب ہے کام کو نہ کریں. اچھا ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو, کبھی ہو سکتا ہے دو پرچیوں پہ افعل لکھا ہوا ہے, ایک پہ لا تفعل لکھا ہوا آ جائے, یعنی آپ نے مکس کر کے نیچے رکھ دیا تھا نا, دو پرچیوں پہ کبھی لکھا ہوا جائے لات افل، ایک پرچی پہ لکھا ہوا جائے افل، تو اب اکثریت سے فیصلہ نہیں ہوگا. اب دو پرچیاں اور نکالنی پڑیں گی مسلح کے نیچے سے، ایک پرچی رہ جانی چاہیے مسلح کے نیچے، دو پرچیاں اور نکالیں. اب جن کا بھی پہلا پیئر بن جائے، افل 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 کا تین کا پہلا پیئر بن گیا تو اس کام کو کر لیں، لات افل کا پیئر بن گیا تو اس کام کو نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ نہیں آیا؟ آسان ہے، چلے میں دوبارہ اس کو مختصر بتا دیتا ہوں. دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. ہاں مجھے سے ذرا آپس میں نہ سمجھائیں، مجھے سمجھانے دیں. دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے، آخری رکعت کے آخری سجدے میں استغفر اللہ برحمتی سیرتن کی عافیہ کی دعا پڑھنی ہے. اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں بنانی ہیں جن پہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرتم من اللہ العزیز الحکیم، یہ فلاں ابن فلاں نے اپنا اپنی والدہ کا نام لکھی. ان 6 کی 6 پرچیوں پہ اس عبارت کے نیچے یا اوپر کہیں پہ بھی افعال 3 پہ لکھیں، لا تفعل 3 پہ لکھیں، افعال معنی کرو، لا تفعل نہ کرو. ان سب کو آپس میں موڑ کے مکس کر دیں، مسلح کے نیچے رکھیں. نماز کو ختم کرنے کے بعد 3 پرچیاں نکالیں، افل 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 کا اتفاق سے پہلا پیر بن جائے کام کو کر لیں، لا تفل کا 3 کا پیر بن جائے کام کو نہ کریں. لیکن کوئی اتنی پرچی 2 ہوں اور اس کے برخلاف جو پرچی ہو وہ 1 کی ہو تو 2 پرچیاں اور نکالیں. اب کوئی سا ایک پیر ایسا ہوگا جو بننے سے رہ جائے گا، جو ایک پرچی نیچے رہ گئی ہے مسلح، تو آپ کے ہاتھ میں جو پرچیاں ہیں تینوں پہ 3 پہ لکھا ہوا جائے افل تو کام کو کر لیں، تینوں کی 3 پہ لکھا ہوا جائے لا تفل تو کام کو نہ کریں. یہ استخارہ ذات الرقہ ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی خلاف. یہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استخارہ ذات الرقہ. جب آپ نوٹس ووٹس بنائیں گی لکھیں گی تو اس وقت آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن بات اب آگے. اس کی کچھ دعائیں بھی ہیں اور امام استخارہ ذات الرقہ کی اور امام زمانہ سے بھی مروی ہے، لیکن وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں. اس کے بعد ہے استخارہ تسبیح، تسبیح کا استخارہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے، 3 دفعہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ برحمتہ سیرتن فی عافیہ والی دعا پڑھیں. اس کے بعد تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑ لیں، کہیں سے بھی دو اینڈ سے تسبیح پکڑ لیں اور 2 دانے گنتی ہوئی جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو کام کرنا اچھا ہے، اور 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں ہے. اور 2 دانے تو بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ 2 دانے بچیں گے تو آپ 2 دانے پھر آگے کھینچ لیں گے، کوئی بھی دانہ نہیں بچے گا. یا تو 1 دانہ بچے گا یا 1 بھی نہیں بچے گا. 1 دانہ بچے اگر آخر میں تو کام کو کر لیں اچھا ہے، اور اگر 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں. یعنی 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ کو استغفر اللہ بسم اللہ کہہ کے استغفر اللہ برحمتہ سیرتن کی عافیہ والی دعا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پڑھ کر تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑنے اور دائیں طرف سے 2 دانے گنتی ہو جائیں. آخر میں 1 دانہ بچے تو کام اچھا ہے، 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام صحیح نہیں. یہ مختصر طریقہ. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کا آج میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوگا، یہ استخارہ تسبیح تھا، اس کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. اس کے بعد ایک صاحب جواہر کا استخارہ کہلاتا ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہے، بس آپ صرف سن لیں، نوٹس میں لکھ لیجئے گا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب جواہر کا استخارہ، یعنی اس میں اصل میں کوئی سبھی چاہے کوئی تسبیح کے دانے جو بکھرے ہوئے دانے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، ایک خاص دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد 8 دانے شمار کرتے ہوئے جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو یہ کام کو نیک سا سمجھا جاتا ہے، 2 دانے بچے تو کام کو برا سمجھا جاتا ہے، 3 دانے بچے تو کام میں اختیار ہے چاہے کریں یا نہ کریں، 4 دانے بچے تو کام کو 2 دفعہ منع سمجھیں، 5 دانے بچے تو کام کو کرنے میں نقصان سمجھا جاتا ہے، 6 دانے بچے اگر تو کام بہت اچھا ہے جلدی کرو، 7 دانے اگر بچے تو کام کرنے میں بہت نقصان ہے، اور اگر 8 دانے بچے تو کام 4 دفعہ منع. چھوڑ دیجئے، لیکن یہ آپ نہ کر سکیں گے، نہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. لیکن کون صاحب جواہر؟ شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام، ہمارے فقہ کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب جواہر الکلام فقہ کی ایسی نابغہ روزگار کتابوں میں سے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. صاحب جواہر کا کہ استخارہ مشہور ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اسے صرف بات تاکہ بات مکمل ہو جائے، آپ کو کبھی کہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لحاظ سے بات آپ کی طرف. اب آ جائیے استخارہ قرآن. استخارہ قرآن، قرآن سے استخارہ کریں. سب سے پہلے یعنی ہم قرآن سے استخارہ، بڑے بڑے علماء بھی استخارہ کرتے ہیں، آیت اللہ صادق شیرازی علماء کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں استخارے کے لیے، پہلے اس کے متعلق سن لیے کہ استخارہ قرآن ہوتا کیسے، اور عام مقامی علماء جو ہیں وہ بھی استخارے کرتے ہیں قرآن سے. اب استخارہ قرآن کا طریقہ کار کیا، آپ بھی اگر کبھی کرنا چاہیں قرآن سے استخارہ کیسے کریں، تو تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھنی ہوتی ہے، تین دفعہ درود پڑھنا ہے، اور پھر ایک دعا پڑھنی ہے، ایک دعا ہے بلکہ دعا یہ، اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما ہوا مکتوب من سرک المخلوق فی غیبک، یہ ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ مفاتی میں بھی آپ کو مل جائے گی، ابھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مفاتی میں بھی ہے. ایک دعا پڑھنی ہے یعنی تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھنی ہے، تین دفعہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو یہ آپ کے سامنے دعا ہے. اس کے بعد قرآن کو کھولیں، آپ کہیں سے بھی قرآن کو بیچ سے کھولیں، قرآن میں دائیں طرف کا جو صفحہ ہے اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اپنا مطلب تلاش کرو. اگر آیت رحمت ہے تو آپ کام کرنا اچھا ہے، آیت غضب ہے، مختصر بتا رہا ہوں تو کام کرنا صحیح نہیں. اچھا، اب استخارہ قرآن کی بہت سی دعائیں بھی ہیں، البتہ استخارہ قرآن میں تسبیح کی نسبت ایک فائدہ، استخارہ تسبیح کے اندر تو دیکھیے کام کو کرو یا نہ کرو بس یہ آتا ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن استخارہ قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے استخارے میں تھوڑی تفصیل آتی ہے، کام کرنا صحیح ہے تو کتنا اچھا ہے، کام کرنا برا ہے تو کتنا برا ہے، یہ ذرا آئے گا. لیکن استخارہ قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کم سے کم اسے عالم ہونا چاہیے اور آیتوں کے مزاج کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ لازمی غلطی کرے گا، 90% جگہ پہ آؤ ٹھوکر کھائے گا. بہت سے وہ قرآن ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے خوب اور بد ان کے دائیں صفحے کے اوپر، تو وہ آپ کو خوب اور بد، خوب اور بد وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں تفصیل قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے. مثلاً ایک قرآن ملتا ہے کہ ایران سے آپ منگوا سکیں، وہ واحد وہ طریقہ ہے جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جو غیر عالم ہیں وہ بھی، ہر غیر عالم چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ استخارہ قرآن کو کر سکتا ہے. وہ قرآن ایک خاص قرآن ہے جس کو خط عثمان طہٰ کا قرآن کہا جاتا ہے، ایک ہر صفحہ جس کے اندر ایک خط عثمان طہٰ کا قرآن، اور اس کے ساتھ ایک بک ایک چھوٹی سی ملتی ہے جس میں ہر اس، ظاہر ہے جو بھی آپ کوئی صفحہ کھولیں گے تو رائٹ سائڈ پہ جو صفحہ ہے اس کے لیے ایک الگ کتاب بنا دی گئی، جس میں فقط وہ رائٹ سائڈ پہ جو پہلی آیت لکھی ہوتی ہے اس کا مفہوم علماء نے سمجھ کے اس میں لکھ دیا کہ استخارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں. مثلا صفحہ نمبر 260 کھل گیا آپ کے پاس، تو آپ اسی کتاب کا جو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ مل کے صفحہ 260 کھولیں، اس میں اسے اس ایک آیت کو ڈسکس کیا ہوا جو رائٹ سائڈ پر صفحہ نمبر 260 میں جو سب سے پہلی آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم علماء نے لکھ دیا کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. ایران جو افراد جاتے ہیں وہ خط عثمان طہٰ والا جو ہے وہ قرآن منگوا سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ اکثر مرائل میں گھر پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال، لیکن اب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو گیا، خود سے ترجمہ قرآن کرنے کی بیماری لوگوں کو لگ گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اتنے 100 اگر وہ قرآن کے حروف یاد کر لیے جائیں تو انسان خود سے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. بھائی، جو بڑے بڑے علماء نے اچھا والا ترجمہ کر دیا تو آپ کو نیا اپنا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہا نا، ایک صاحب آئے کہ امام معصوم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مولا میں نے ایک نئی دعا بنائی ہے، ذرا سن لیجیے، نئی دعا بنائی ہے سن لیجیے. امام نے کہا اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بالکل یہی الفاظ ہے روایت سے، اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. بس جو ظاہر دعائیں آئمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں فقط وہ انسان پڑھی، نئی نئی دعائیں خود سے بنانے کی کیا ضرورت، ہر شخص کو نیا ترجمہ قرآن کرنے کی کیا ضرورت. نیا تو یوں ہوگا واقعی، اگر جو اشخاص بھی نیا ترجمہ قرآن، دیکھیے مسئلہ وہی، اتنی افراد و تفریح بالکل غلط تو صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن جو شخص خود ہی ترجمہ کرنے کی ایک تو یہ کہ ہم ویسے سمجھنا چاہتے ہیں مثلا قرآن میں فلاں لفظ آیا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک بیماری کی طرف معاملہ اگر جا رہا ہو، ایک تو علمی طور پر ہے کہ ہمیں قرآن کی ظاہر ہے کوئی ہم چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ غیر المغضوب کے مثلا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے, کوفو ون کے کیا معنی ہے؟ مثلا اگر قل اللہ پڑھیں تو وہ اگر ہمیں ویسے معلومات کے لحاظ سے, تو میں بات نہیں کر رہا کہ معلومات نہیں اپنی بڑھائیں, لیکن وہ افراد کے جو کہ اس کے اندر خود سے ترجمہ قرآن کرنے لگے, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں, ترجمہ قرآن دیکھا اور استخارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اس سے معاملہ نہیں چلتا. ابھی میں کتنی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا استخارے قرآن کیا اور سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں, ذرا غور سے سنیے, سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں اور اس میں آیت نکل آئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کام کو کر لو. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک اصول ہے, اگر سے یہ اصول کئی جگہوں پہ ٹوٹا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ اس قسم کی آیتیں نکل رہی جس سے ہوتا ہے کام کو کرو, اس کے معنی ہے کام میں شروع میں کام کرنا اچھا ہے لیکن نتیجہ خراب ہوگا. اور اگر کچھ اس طرح کی آیتیں آئیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے اس کام کو نہ کرو, مثلا غضب کی کوئی آیت آئی, علماء فرماتے ہیں سورہ یوسف کی اگر آیتیں نکلتی ہیں تو مفہوم کو سمجھنا چاہیے کیا ہے, تو نتیجہ کام جو ہے شروع میں اچھا ہے آخر میں نتیجہ خراب ہوگا, اور اگر آیت غضب نکلی ہے تو شروع میں کام کرنا برا ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوگا. اب بتائیے آپ کیا کریں گے, سورہ یوسف کے اندر یہ ہوتا ہے. یا مثلا جو ترجمہ قرآن کرنا, مثلا چلے سیکھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, نکل آئی بسم اللہ, اب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے شروع کرو بھائی, کام کرنا اچھا ہے اللہ کے نام سے, دیکھیں بسم اللہ نکلی. علماء استخارہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اچھا استخارہ ہے نہ برا استخارہ, درمیانہ ہے. اب آپ خود سوچیے کہ ترجمہ قرآن آپ کے یہاں پر کہاں کام آئے گا, عالم ہونا چاہیے اسے کم سے کم. یہی وجہ ہے کہ مثلا وہ جو شہید دستگر شیرازی نے بھی لکھا کہ ایک دفعہ, ایک تو وہی والا ہے کہ اس کو ہر چیز میں اس طرح سے تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصفہان میں ایک دفعہ ایک دینی مدرسہ تھا جس پہ بچھوؤں نے الغار کر دی, بچھو باقاعدہ بچھو, سینکڑوں بچھو کہیں سے نکل کے آئے اور مدرسے کے طالب علموں اندر مدرسے میں گھس گئے, تو اب سب لوگ طالب علم نکل کے بھاگے. اچھا, اس وقت جان کا بچانا واجب ہے. ایک ظاہر خوش ٹائپ کا جو طالب علم تھا کوئی, وہ استخارہ کرنے بیٹھ گیا کہ میں باہر جاؤں یا نہیں جاؤں, منع آ گیا استخارہ, وہ اندر ہی رہا یہاں تک کہ بچھو آیا اور کام تمام کر دیا. یہ موقع نہیں تھا استخارہ کرنے کا, نہ تم نے مفہوم استخارہ کو سمجھا. یا وہ جو تھا مثلا, یہ بھی شہید دستگر نے لکھا کہ ایک شخص تھا اور بہت زیادہ اسہال کا مریض تھا, یعنی بہت ایسا جسم سے ڈائریا اس کو لگا ہوا تھا کہ سارا جسم کا پانی نکلے چلا جا رہا تھا, اور ڈاکٹروں نے حکیموں نے ہر طرح سختی کے ساتھ ممانعت کی ہوئی تھی, کوئی بھی چیز تمہیں اس طرح سے بد احتیاطی نہیں کرنا. پڑوس سے کھانے کی دعوت آ گئی. اب اس نے سوچا کہ دعوت کرنا, دعوت کو قبول کرنا, یہ تو اسلام کے اہم ترین مستحبات میں سے, مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا چلو قرآن سے استخارہ کرتا ہوں. قرآن سے استخارہ کیا, سورہ نحل کی آیتیں نکلی, کولی من کل الثمرات, شہد کی مکھی کو قرآن میں پروردگار نے حکم دیا شہد کی مکھی ہر پھلدار درخت پہ جاؤ, کچھ نہ کچھ کھاؤ. اب یہ گیا وہاں پر, ہر ڈش میں سے کچھ نہ کچھ نہ خوب کھایا پیٹ بھر کے, واپس آیا اور انتقال کر دیا. اچھا, جو اس کے دوست صحباب تھے اس زمانے کے مرجع کے پاس گئے کہ ہمارے سامنے اس نے استخارہ قرآن کیا, استخارہ قرآن میں یہ آیت نکلی تھی, کولی سیغہ عمر بھی ہے, حکم ہے شہد کی مکھی کو کولی, جاؤ کھاؤ, ہر اور من کل ثمرات, ہر پھل دار درخت پہ. اس نے ہر ڈش سے پورا پیٹ بھر کے کھایا. اس زمانے کے مرجع کے پاس گئے کہ پھر اس کو نقصان کیوں ہے جبکہ اس نے استخارہ قرآن کیا. اس نے کہا نہیں, اس نے قرآن کے مزاق کو نہیں سمجھا, شہد کی مکھی کا حکم تھا, اگر یہ ہر ڈش سے شہد کی مکھی کے برابر ہلکا ہلکا سا لگا کے لقمہ کھا لیتا سے نقصان نہ ہو, تو ہر ڈش میں سے پیٹ بھر کے کھایا, تو اس نے قرآن کو آیات کو سمجھنے میں غلطی کی. باقاعدہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے, 14 پارے میں سورہ نحل, آپ جا کے دیکھیے, کولی من کل الثمرات. اور باقاعدہ ایک تو یہاں پر وہ لوگ اکثر بہت سی چیزیں تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی اس طرح سے بیان کرنا, کہ ہمارے مولانا غلام علی وزیری کے پاس لوگ آتے کہ ہم نے قرآن سے استخارہ دیکھا. عام آدمی, اور اس میں تھا شادی کے لیے استخارہ دیکھنے میں کہ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, استخارہ دیکھا, کہنے استخارہ تو میں نے کہا کہ بہت ہی اچھا استخارہ ہے, اب لوگ اس کو توہین کے پہلو میں نہ لیں کہ واقعہ ہے جو خود اس طرح سے لوگ آخر بیان کرتے ہیں. مولانا نے کہا کہ تعبیر یہ اس کی نکلی کہ جس سے ان کی شادی ہوئی ایسی بیماری کے ہر وقت پیشاب پتا ہوتا رہتا, لہریں جا رہی ہیں. اب وہ تو انہوں نے یہی سوچا کہ بہت سی, میں نے کہا کہ یہ تو بہت سی چیز ایسی ہے جس میں توہین کا پہلو آ جاتا ہے, لیکن امر واقع ہے, اس نے خود آ کے مولانا کو سنایا. تو بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے اس طرح کے عالم نما ہی کہا جائے گا ان کو کہ جناب باتھ روم بھی جا رہے ہیں تو باتھ روم جانے سے پہلے استخارہ دیکھ رہے ہیں, اور جب تک منع آ رہا ہے جب تک جا نہیں رہے, اور ان کا اس وقت اور زیادہ اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے. جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا باتھ روم میں کوئی سانپ بیٹھا ہوا تھا, مسئلہ دیکھے میں نے بالکل استخارہ اس کا مطلب صحیح کیا تھا. اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر گئے اور گھر پہ جانے کے بعد اب واپس جانے کے لیے استخارہ دیکھ رہے ہیں, یا پھر چار دن تک نہیں آئے تو اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ ہے امر واقع. وہی تو میں آپ کی خدمت کو عرض کر رہا ہوں کہ افراد و تفریح جو ہے وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں خاص طور پر لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استخارے کو اس طرح سے مذاق کے سلسلے میں استعمال نہ کیا جائے. اب آپ خود دیکھیں استخارے قرآن سے استخارہ, خاص طور پر احمد نجات جو ایران کے صدر ہیں, کبھی بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے سفر کے اوپر جب بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ قرآن سے, ایسے ایک ہوتا ہے قرآن سے استخارہ کرنا اور ایک ہوتا ہے قرآن سے تفاعل کرنا, یعنی ایک نیک فال قرآن سے لینا. ہمیشہ یہ نہیں کہ قرآن سے استخارہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, نہیں, نیک فال کو قرآن سے لی جا سکتی ہے. لیکن کہیں پہ بھی جا رہے ہیں قرآن کو ہاتھ میں لے رہے ہیں پھر سفر کے اوپر نکل رہے ہیں, ان کے ساتھی اکثر آیت اللہ محمد محمدی گل پائیگانی یہ ساتھ ہوتے ہیں, کھول کے ان کو دکھاتے بھی ہیں, کھول کے ان کو دکھاتے ہیں باقاعدہ کہ دیکھیے کس طرح سے اس میں کیا مفہوم, پھر ان کو بتاتے ہیں کہ مثلا نیو یارک کے سفر میں جا رہے ہیں, جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو اس طرح سے قرآن سے تفاعل ہوتا ہے. اچھا اب ایک چیز اس کے اندر اور, وہ کیا ہے, وہ ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ استخارہ در استخارہ کریں, یعنی ابھی ایک استخارہ کرایا منایا, کل پھر استخارہ کرا لیا منایا, پرسوں پھر استخارہ کرا لیا منایا, پھر ایک اور دن بعد پھر استخارہ کروا لیا. تو دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے, یہ تو نہیں چلے گا. البتہ دو شرطیں اگر ہوں تو استخارہ دوبارہ کروا سکتے, اور یہ دونوں شرطیں آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک پترے میں ذکر کی ہیں, لیکن اور علماء بھی اسی کے قائل ہیں. استخارہ در دو شرطیں کیا ہیں, پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا. تغیر موضوع کیا ہے, یعنی وہ موضوع ہی بدل گیا. مثلا ہم نے ایک لڑکی سے شادی کے لیے استخارہ دیکھا, وہ منع آ گیا نہیں کیا, اب دوسری لڑکی, اب موضوع بدل گیا, اب کوئی دوسرا رشتہ آ گیا, اس کے لیے پھر استخارہ دے دیکھ سکتے ہیں چاہے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو. اتفاق سے وہاں سے بھی ریجیکشن ہو گئی, انہوں نے ہمیں منع کر دیا, اب ہم تیسری لڑکی کے لیے تیسرے دن اس کے لیے پھر استخارہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ موضوع میں پھر تغیر ہو گیا. اگر حالات بدل جائیں, موضوع بدل جائے, بہت سے دیکھیں ایک ہی دن کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اگر کوئی شیئر خریدنا چاہے, اب حرام حلال کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے ہی ایک عمومی بات کر رہا ہوں, کوئی شیئر خریدنا چاہے تو ایک دن میں اوپر نیچے مارکیٹ ہو جاتی, کل ہمیں منع آیا تھا, آج اگلے دن مارکیٹ میں تبدیلی ہو گئی, شیئر اوپر چلے گئے دوبارہ, کیا اب ہم دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, کل تک ڈالر بہت نیچے گیا ہوا تھا, ہمیں مارکیٹ سے ڈالر خریدنے سے آج قیمت چڑھ گئی, کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, تغیر موضوع ہو گیا. کل ہمیں کوئی سفر درپیش تھا, کل موسم بڑا خراب تھا منع آ گیا, آج موسم بالکل صحیح ہے, بادل چھٹ گئے ہیں, بالکل صاف موسم ہے, کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, تغیر موضوع ہو گیا, وہ بدل گیا. حکومتیں بدل جاتی ہیں, ایک رات میں کیا سے کیا چیز معاملہ ہو جاتا ہے, حکومت تبدیل ہو گئی, پہلے کچھ اور چیزیں تھیں, مشکلات پریشانیاں تھیں, اب ایک دم سے, ویسے یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوتا, بدترین حالات کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن اب بدترین بھی ہو جائے تو تغیر موضوع دوبارہ ہو گیا, استخارہ دوبارہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے اگر حالات و واقعات بدل جائیں, سینیریو بدل جائے, تو پھر دوبارہ استخارہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہی موضوع برقرار ہو, وہی خاتون جس سے کل استخارہ کروایا تھا پرسوں اسی کے لیے پھر استخارہ کرائے, ترسوں پھر اسی کے لیے کرا رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ بیکار ہے, یہ مذاق ہے استخارے کے ساتھ, یہ نہ کیا جائے. یعنی اپنے موضوع کا جب تک کہ اپنے لیے کوئی وہ نہ آ جائے اپنے خواہش کے مطابق, تو تب تک کوئی کر دیجیے. تب تک کوئی جو ہے وہ جب تک استغفاری کرتے رہیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. ایک تو ہو گیا یہ موضوع. دوسری چیز ہے اگر صدقہ دے دیا جائے، آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا صدقہ دے دیا جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. یعنی استخارہ اگر منع آ رہا تھا اور ہم نے صدقہ دے کے وہ بلا ہٹا دی، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی، تو اب دوبارہ استخارہ کروا دیں، اب صدقہ دینے سے وہ جو جس کی وجہ سے منع آ رہا تھا ہو سکتا ہے اب استخارے میں تبدیلی ہو جائے. تو یا تو موضوع میں تغیر ہو جائے یا صدقہ دے دیا جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض ہم نے پھر بھی کئی استخارے کروا لیے، کئی استخارے، تو پھر ہم کون سے والے استخارے کو صحیح سمجھیں؟ کون سا والا صحیح رہے گا استخارہ جو سب سے پہلا کروایا؟ بعد کے جتنے استخارے ہیں جس میں ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور دھڑا دھڑ کرواتے چلے گئے اپنے مطلب کا استخارہ لانے کے لیے، وہ سب بیکار. سب سے پہلا والا جو استخارہ ہے بس اسی کو ہم خاطر میں لے کر آئیں گے، ورنہ اس کے بعد ایک اور استخارہ ہے جس کا نام ہے استخارہ واجب. نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا، اس وقت اس کا نام ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے استخارے کی مخالفت کرنا کیسا، لیکن وہ بھی آگے چل کر بات آئی. استخارہ واجب، استخارہ واجب اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے ہم نے استخارہ دیکھا، آ گیا یا تو اچھا آ گیا یا برا آ گیا، جو بھی ہے سمپل طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی کام کرنا اچھا ہے، کام کو کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر استخارہ واجب دیکھا. استخارہ واجب میں الٹی نیت کر کے استخارہ دیکھا جاتا ہے. مثلا ہمیں آیا کہ استخارے میں نہ کرو اس کام کو جو ہم نے پہلا استخارہ کیا تھا، نہ کرو. اب نہ کرو ہم اب یہ دیکھیں گے پھر بھی میں کر لوں، یعنی پہلے آیا کہ اگر وہ کام کرو گے تو برا ہے، ہم یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کتنا برا ہے، تو ایک الٹی نیت سے استخارہ کرتے ہیں. اس میں اگر یہ آ گیا کہ نہیں پھر بھی آیا کہ بہت برا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب تو واقعی بہت ہی برا ہے استخارہ، یعنی ڈبل تاکید آ گئی ایک لحاظ سے اس استخارے کے لیے. اس کو کہتے ہیں استخارے واجب. لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں کہ ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں، ابھی آگے چل کر ویسے ہی بات آ جائے گی. کبھی استخارہ واجب میانہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر دو دفعہ منع آ جائے تو یہ ڈبل ایک لحاظ سے تاکید ہو جاتی ہے. مثلا ہم نے استخارہ کیا اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے جائیں یا نہیں جائیں، یہ محلہ اچھا نہیں ہے، سوچ رہے اس محلے سے چلے جائیں. استخارہ کیا استخارہ آگے کہ ہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے استخارہ جا سکتے ہیں. ہم نے الٹی نیت سے استخارے دیکھا کہ اگر ہم پھر بھی یہاں پر رہیں تو پتہ چلا کہ استخارہ اس میں بھی منع آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ اس جگہ کسی اور دوسرے محلے میں جائیں یا نہ جائیں، کم سے کم اس محلے کو تو ضرور چھوڑ دیں کیونکہ اس میں رہنے میں اب نقصان ہے آپ کے لیے. یعنی اس میں ڈبل تاکید آ جاتی ہے، الٹی نیت سے استخارہ دیکھتے ہیں اگر پھر بھی نہ میں ایسا کروں، اگر پھر بھی میں اس کام کو کر لوں تو کیسا ہے، اور پھر اگر منع سختی کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے میں بہت نقصان ہے. اس کو استخارہ واجب کہا جاتا ہے، اور لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، فقط دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کہ جس کے لیے ہم استخارہ دیکھ رہے ہیں. اب ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امر ارشادی، استخارہ امر ارشادی، یعنی حکم کی اصل میں نا دو اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حکم مولوی، جو آقا و مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا. حکم جیسے نماز پڑھو، یہ حکم مولوی ہے آقا، اگر ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمیں خدا عذاب دے گا، اسے حکم مولوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مثلا یہ فلا پھل کھاؤ، جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں بھی آتا ہے، یہ حکم ارشادی کہلاتے ہیں. جب ہی کہا جاتا ہے کہ تہذیب الاسلام کی اکثر روایتیں وہ حکم ارشادی، ان کا ماننا واجب نہیں، لیکن اگر ہم نقصان خود ہی اٹھائیں گے اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے. جیسے ڈاکٹر اکثر کہتا ہے بھائی یہ چیزوں کھانوں کی آپ احتیاط کریں، زیادہ ثقیل غذا نہ کھائیں، چکنی غذا نہ کھائیں، یہ ڈاکٹر کے جتنے مشورے ہیں سب حکم ارشادی ہوتے ہیں، سوائے اس کے بھی بہت ہی بڑا اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو جس سے آپ کی صحت کو خطرہ ہو تو ایک الگ بات. مثلا والدین کو وہ حکم ماننا واجب ہے جس سے ان کو اذیت ہو رہی ہو، جس کی مخالفت ہو، وہ حکم ماننا واجب ہوتا ہے. لیکن والدین ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کر لو، بیٹا جلدی اٹھا کرو، یہ والا حکم ماننا واجب نہیں. لیکن یہ امر ارشادی آپ کا اپنا فائدہ ہوگا اگر والدین کا یہ والا حکم بھی مانیں گے، نہیں مانیں گے تو آپ کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا. تو اس کو جتنے بھی جب ہی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی سچے خواب ہیں امر ارشادی ہوتے ہیں، یہ ہے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت، دیکھو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر اگر تم ایسا کر لو. تو استخارے کو کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں امر ارشادی، یہ امر مولوی نہیں، یہ امر ارشادی. تو اسی وجہ سے جب جیسے میں نے کہا کہ جتنی بھی تہذیب الاسلام کی روایتیں ہیں وہ زیادہ تر امر ارشادی کے معنوں میں ہوتی ہیں، یا جیسے اس میں امر جو امر مولوی ہوتا ہے جو آقا اور مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی عذاب کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں جنت دے کر. لیکن امر ارشادی کی مخالفت یا موافقت کا فائدہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، آپ نے نئی بات مانی آپ کا خود ہی دنیا بھی نقصان ہوگا. تو جب ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے غم میں کیوں بیٹھنا پڑا کہ پڑوس میں ان کے مستحق تھا، اس تک خود پہنچ کر نہیں گئے، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا اس کا کہ کیوں پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی. ایک امر ارشادی ہے، ذرا خیال رکھنا چاہیے تھا، ایک نبی کی شان سے تھوڑے سے بعید بات تھی. تو اسی دنیا میں ایک نقصان یہ ہوا کہ اپنے بیٹے سے اتنے سال تک دور رہنا پڑا. یا مثلا حضرت یوسف جب کوئی قیدی رہا ہوا جا رہا تھا اور خود بھی قید تھے، تو کہا بادشاہ سے میرے لیے سفارش کر دینا رہائی کے لیے. تو خود اس کے بعد یوسف بہت پچھتائے تھے، اور اس کے بعد ایک سال ان کی رہائی میں رہ گیا تھا، اس کی پاداش میں مزید چار سال تک اور ان کو قید میں رہنا پڑا، دنیا ہی کے اندر نقصان ہو گیا. باپ کے احترام میں ذرا کمی کی، بادشاہ مصر ہو گئے تھے، یعقوب سامنے سے آ رہے ہیں، یعقوب فرحت شوق میں محبت میں بیٹے کی گھوڑے سے نیچے اتر آئے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں یوسف کی طرف. یوسف کیونکہ بادشاہ ہو چکے ہیں، احترام میں ذرا کمی کر دی، سب اپنے جاؤ حشم کے ساتھ ہیں، گھوڑے سے پہلے نیچے نہیں اترے. اسی وقت دیکھا کہ ہاتھ میں سے ایک نور سا نکل کے آسمانوں میں چلا گیا ہے. جبریل نے آگے کہا یوسف نبوت آپ کی صلب سے لے لی گئی. باپ کے احترام میں آپ نے کمی کر دی. یہ امر ارشادی امر مولوی نہیں تھا کہ مثلا جس کی مخالفت کرنی حرام ہوتی کچھ، لیکن دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑتے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ تو اب استخارہ جو ہے اس کے متعلق بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ امر ارشادی ہے. اصل امر ارشادی کے معنی اس کی مخالفت سے آپ کو آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فقط اس دنیا کے اندر نقصانات ہوں گے جو برداشت کرنا پڑیں گے. غلط جگہ مثلا ہو سکتا ہے، شادی ہو جائے، کاروبار میں آپ نے اس کی مخالفت کی، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی اور چیز کے اندر اس طرح سے نقصان ہو جائے. یہ اچھا اب اتنا اور بتا دوں کہ دیکھیے ابھی اس سے پہلے استخارہ تسبیح کا ذکر ہوا، استخارہ قرآن کا ذکر ہوا. استخارہ تسبیح کا جو اصل میں طریقہ ہے وہ شیخ بہائی نے اپنے اساتذہ سے امام زمانہ علیہ السلام سے نقل کیا. یہ جو طریقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب سمجھا جاتا ہے. تمام مکاتب فکر کے اندر استخارہ ہے، البتہ فقط تسبیح اور قرآن سے استخارہ صرف مکتب تشیعوں کے اندر رائج ہے، یہ اور کسی مکتب فکر میں رائج نہیں ہے تسبیح اور قرآن کی. اور یہودیوں کا ایک خاص استخارہ، یہودی بھی استخارہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے قبالہ. قبالہ ان کے استخارے کا نام ہے، صرف آپ کی معلومات کے حوالے سے، جس میں تسبیح نفس ضروری ہوتا ہے. اور استخارہ تسبیح کی جو روایت ہے اصل یہ اصول کافی کی تیسرے جلد کے اندر وارد ہوئی ہے. اور جو استخارہ ذات الرقا جو پرچیوں والا استخارہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے آپ نے نکالا، تو یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے کہ استخارہ ذات الرقا کی جو روایت ہے یہ چھٹے امام سے ہے، اور اصول کافی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ابن طاؤس کی جو کتاب ہے فتح الابواب اس کے اندر بھی یہ ہے، شیخ کفمی کی کتاب مصباح میں بھی ہے، شیخ اور عملی نے وسائل الشیعہ، بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ والی روایت. اچھا اب دیکھیے ایک ہوتا ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے، اکثر علماء کی سیرت میں ملتا ہے وہ قرآن سے بہتر استخارہ نہیں کر رہے، خوب اور بد نکل رہا ہے اس کے لیے پھر عمل کر رہے ہیں اس پر، بلکہ قرآن سے برکت لینے کے لیے ایک استخارہ ہوتا ہے. جیسا کہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ کاظم یزدی کی جو کتاب تھی، کہ آیت اللہ کاظم یزدی ان کی جب کتاب تھی عروۃ الوثقی، اس پہ جب حاشیہ لکھا تھا انہوں نے، تو ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں سے پہلے عرض کیا تھا لیکن موضوع سے متعلق ہے تو دوبارہ بتا رہا ہوں، محسن الحکیم نے جب آیت اللہ قاضی میں طباطبائی کی کتاب پہ حاشیہ لکھا یا تعلیقات جس کو کہا جاتا ہے تعلیقات اللہ شرع عروۃ الوثقی تو اس کتاب کا نام انہوں نے مستمسک رکھا تھا مستمسک لیکن اس کے بعد انہوں نے کتاب خدا کو برکت کے لیے کھولا ایسے ہی تو قرآن کی ایک آیت نکلی وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَهُوَ مُحْسِنٌ اس میں تینوں نام آ گئے ان کا اپنا نام محسن لیکن محسن بھی آ گیا فقط استمسکا مستمسک بھی آ گئی جس کتاب کا حاشیہ لکھ رہے تھے عروۃ الوثقی اس کا بھی نام حیران اور پریشان علماء ہوتے ہیں قرآن سے تفاول کیا تینوں کے نام اس کتاب کا نام جس پہ حاشیہ لکھا ہے اپنی کتاب کا نام اور اپنا نام بھی اس آیت کے اندر لکھا ہوا انتہائی حیرت انگیز بات تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے تفاول کرنا اور برکت کے لیے مثلا قرآن کو اس طرح سے کھولنا لیکن یہ کہ اس کام کو کروں نہ کروں اس ان معنوں میں اکثر علماء کا بھی نظریہ آگے چل کے بیان ہونے والا ہے چوتھے امام کی سیرت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے کہ جب چوتھے امام کو اس بات کی چوتھے امام کی سیرت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک چوتھے امام کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے کوئی گفتگو نہیں کرتے لیکن لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی کہا کہ مصحف لے کر آؤ مصحف کھولا تو پہلے ورقے کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرًا عظیمًا یعنی جس میں مجاہدین کا تذکرہ ہوا امام نے قرآن کو بند کیا اور پھر دوبارہ قرآن کھولا پھر آیت نکلی ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون اس میں بھی وہی جہاد کے متعلق یعنی امام نے دونوں طرح کی آیات کو دیکھا کہ دونوں جہاد کے متعلق ہیں فوراً امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی حدیث یاد آ گئی جو پیغمبر اسلام نے ان کے بیٹے زید کے متعلق ارشاد فرمائی تھی امام نے اس وقت فوراً یاد آئی فرمایا واللہ زیدن واللہ ہوگا واللہ زیدن فتمی زیدہ پھر امام نے اس کا نام زید رکھ دیا کہ بے شک یہ پورا واقعہ ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے حضرت زید کے متعلق جو ہے پہلے سے حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہوا تھا اچھا اب یہ تو ہے قرآن کو برکت لینے کے لیے اکثر علماء ایسا کرتے ہیں اچھا جہاں قرآن سے تفاول کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش ایک بات کی ایک اور کرنی ہے کہ پورا مصحف ہونا چاہیے پورا قرآن مصحف کہتے ہیں پورے قرآن کو بعض اوقات ہم پنج سورہ اٹھا لیتے ہیں کوئی ایک پارا اٹھا لیتے ہیں اور اس سے اس کو علماء نے منع کیا کہا کہ پورا قرآن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پارا اٹھا کے اور اس طرح سے کھول کے آپ اس میں کوئی آیت تلاش کریں اچھا پھر یہ جو ہے کہ نماز استخارہ جس کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد استغفر اللہ برحمتہ قیادتن فی عافیہ کی دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے جو دو رکعت نمازیں ویسے تو اس میں الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی رکعت میں سورہ حشر اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھیں تو اور ہی بہت زیادہ اچھا اور نماز کو ختم کرنے کے بعد وہ جو نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اگر معوذتین سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق بھی اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا رہے گا تو اسی طریقے سے یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے اور جب بھی آپ نماز استخارہ کریں تو ایک مستحب حکم یا بہتر حکم یہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے غسل کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے غسل اگر کر لیا جائے ویسے تو غسل یا وضو لیکن ویسے اگر کوئی سا بھی اگر استخارہ کر رہے ہوں اس سے پہلے غسل کرنا بہتر ضرور ہے اسی طریقے سے اوقات کون سے بہترین ہیں استخارے کے دیکھیے بہترین اوقات کون سے ہیں یا تو فجر کی نماز کے سجدے میں آپ یہ استخارہ کریں یا نماز شب کے سجدے میں یہ والا استخارہ کریں یا مثلا جیسے میں نے پہلے اس سے کہا تھا نافلہ صبح کے سجدے میں استخارہ کریں وہ دعا پڑھی جاتی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے کیا جائے جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے تو صحیح طور پر استخارہ کا پتہ چلتا ہے البتہ کچھ علماء نے اس کی بالکل برخلاف بات بھی کہی ہے کہ استخارے کو غیر از جمعہ دکھوانا چاہیے جمعے کے دن کے استخارے کے نتیجے صحیح طور پر پتہ نہیں چلتے اچھا ہر واجب نماز کے بعد آپ استخارہ کر سکتی ہیں ہر مستحب نماز کے بعد استخارہ کر سکتی ہیں ویسے تو استخارے کی اتنی زیادہ اوقات ذکر ہوئے ہیں کہ محدث کاشانی ہمارے عالم گزرے ہیں جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تقویم المحسنین کے نام، تقویم المحسنین میں اتنا بڑا چارٹ بنا ہے اوقات استخارہ کا نہ کسی کو یاد نہیں ہو سکتا، بھر اس کے اندر اتنا لمبے چوڑے چارٹ بنائے ہیں تو بہرحال، لیکن وہی اہم ترین وہی چیزیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بعض علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ رمضانوں میں استخارہ نہیں کرتے اور عاشورے کے دن بھی استخارہ نہیں کرتے، نہ رمضان میں استخارہ نہ عاشورے میں، بلکہ صحیح اور کوشش اور مشورے کے ذریعے معاملات کو حل کرتے. ایک تو یہ بھی پیغام ہے کہ عاشورہ خود کسی کاموں اس لحاظ سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عملی دن کا نام ہے، تو اس دن بھی عمل کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے رمضان میں پورے کوشش کرنے کا نام ہے، شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اور تقوی پرہیزگاری میں آگے بڑھنے کا، تو اس میں بھی بستر میں بیٹھ کے کوئی چیز نہ کی جائے بلکہ دماغوں کو لگایا جائے، محنت کی جائے. تو رمضان میں اور عاشورہ میں اکثر علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ استخارے نہیں کرتے. اچھا، بہترین جگہ استخارے کی کون سی؟ کہ جہاں کے نتیجے بالکل ٹھیک ٹھیک آتے ہیں. اگر کسی کو ایسی کوئی چیز میسر آ جائے تو بہترین جگہ استخارے کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے نزدیک استخارہ کیا. خاص طور پر بالائے سر، جس جگہ پہ سر مقدس ہے والی جگہ، اگر وہاں پر اگر استخارہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پیغمبر اسلام کی قبر ہے اندر، اور ویسے اور تفصیل ہے کہ کچھ دو قبروں کی جگہ اس طرف خالی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ دو قبریں جو ہوں گی جو پیغمبر اسلام کی زیری سے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں، اس میں جو جگہ خالی ایک حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتقال یہ شہادت کے بعد یہاں پر دفن کیا جائے گا. تو بہرحال ایک قبر رسول کے پاس، یہاں پہ ویسے خواتین کو تو اس طرف نہیں آنے دیتے، یہاں پر سامنے سے مرد حضرات صرف فقط گزر سکتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے تو بہترین جگہ یہاں پر. یا مثلا جہاں ہمارے چاروں ائمہ، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیج رہے ہیں، ان کے قریب تو قبروں کے نہیں جانے دیتے، البتہ جتنے بھی قریب ہو سکتے ہوں وہاں جا کر اگر استخارہ کیا جائے، بلکہ ہر مشاہد مشرفہ جتنی بھی ایسی جہاں پر دعاؤں کے قبولیت کی جو جگہ ہیں وہاں پر اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے، اس کے بہترین نتیجے برآمد ہوتے ہیں، جس میں خود ایک مسجد الحرام کا صحن اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر استخارہ کیا جائے تو اس کے بھی نتیجے جو ہے وہ واضح طور پر بالکل صحیح صحیح پتہ چل جاتے ہیں. اچھا، اب کچھ اس کے آداب بھی ہیں استخارہ کرنے، آداب استخارہ. کوشش یہ کریں کہ باوضو یا باغسل ہوں استخارے کے لیے، ایک تو یہ ہے. قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر استخارہ کریں. صدق نیت، بالکل سچائی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ استخارہ کریں. استغفار اور توبہ کریں استخارہ کرنے سے پہلے، یہ ہے استخارے کا، استخارے کے آداب میں سے. دوران استخارہ باتیں نہ کریں، باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں، یہ نہ ہو. کسی بھی امر دنیا میں دوران استخارہ مشغول نہ ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، امر دنیا میں مشغول نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر خواہش کے مخالف آ جائے استخارہ، ہم کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں مثلا استخارہ منع آ جائے، تو شکر خدا پروردگار کا شکر بجا لائیں اور اس بات کا بھی شکر کریں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا. یہ بھی استخارے کے ان احکام میں سے ہے، ان آداب میں سے ہے کہ جس کی رعایت کرنی چاہیے استخارہ کرنے سے پہلے. اب ایک دماغوں میں سوال آتا ہے کہ کیا استخارے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، استخارے کی مخالفت جائز تو ہے، لیکن اس سلسلے میں جائز ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی مخالفت کے سلسلے میں کسی بھی وہم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف ایک وہم کی وجہ سے نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین نے فرمایا ہے کہ علی الخصوص قرآن سے استخارے کے سلسلے میں، کہ استخارے کے مخالفت جائز ہے، قرآن کے استخارے کے برخلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ مشورتاً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے استخارے کی مخالفت نہ کریں، زیادہ بہتر ہی نہیں کرنی چاہیے، کیا ضرورت ہے آپ کو ایک پہلو ہے کہ جب قرآن سے استخارہ مانا ہے تو آپ کیوں اس کے برخلاف جائیں؟ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ہاں کوئی بہت سالڈ ریزن ہو کہ مخالفت کرنے کی تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اس سلسلے میں یہ فتویٰ۔ اسی لیے سارے مراجع کہتے ہیں جائز تو ہے، البتہ بہتر ہے کہ کیا فائدہ ہے مخالفت کرنے کا، کوئی نقصان ہے۔ صرف ایک مجتہد ایسے تھے جو استخارے کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں، سمجھتے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائی، وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنی حرام، حرام ہے مخالفت کرنا۔ تو صرف آیت اللہ گلپائی گانی کا یہ مسئلہ تھا، باقی کسی اور عالم کا مسئلہ نہیں۔ بہت ہوا تو ظاہر فرماتے مخالفت سے کا ہوا، آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر نقصان آپ کو اٹھانے کا احتمال موجود ہے، تو لہٰذا استخارے کی مخالفت کر کے کیا کرنا۔ اچھا دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ امام سے لوگ آ کر استخارے کرنے کا تو نہیں کہتے تھے، لیکن سوالات پوچھتے تھے، جیسے کہ آیت اللہ جواد عاملی، پتہ نہیں کتنے 15-17 سال سے مسلسل تفسیر قرآن ایران ٹی وی سے آ کر آیت اللہ جواد عاملی بیان کر رہے ہیں، اور تفسیر کا دورہ کہتے سورہ بقرہ ہی کو پتہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے کہ سورہ بقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اتنی لمبی تفسیر اس کی۔ تو ان کی کتاب ہے قرآن از منظر امام رضا کے نام سے، آیت اللہ جواد عاملی، تو وہ یہ فرماتے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے توضیح کی ایک بات کی کہ دیکھیں ہمارے جو آئمہ علیہ السلام تھے یہ قرآن عینی تھے، قرآن عینی، ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا، یہ جو قرآن جو کتابی قرآن ہے اس کو کتاب علمی کہا جاتا ہے، آئمہ معصومین قرآن عینی تھے، مجسم ایک لحاظ سے قرآن تھے، یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ آ کر امام سے کوئی سوال کرتے تھے تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہو کہ میں قرآن سے دیکھ کر بتاتا ہوں، اور قرآن سے ہی فل بدی جواب دیتے تھے، جیسے قرآن سے براہ راست کوئی چیز پوچھی جا رہی جو مجسم قرآن ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ باقاعدہ علماء نے ایک چیز فرمائی، اب سن لیجئے بڑے غور سے، جتنے بھی موجودہ مجتہدین ہیں وہ سب ایک بات فرماتے ہیں، اور جتنے بھی محقق علماء نے باتیں کہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ استخارے کی جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف السند، سب کی صحت کمزور۔ اسی طریقے سے جیسے کہ آیت اللہ جواد، شیخ جواد تبریزی، یہ آپ کے سامنے شیخ جواد تبریزی، انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب سیرات النجات اس میں اس مسئلے کو لکھا ہے، کہا کہ ساری ضعیف السند روایتیں ہیں استخارے کے سلسلے میں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے قواعد الفقی نامی جو ان کی کتاب ہے اس میں باب القرا جو ہے اس کے اندر ساری روایتوں کو ضعیف لکھا ہے جو استخارے کے سلسلے میں آئے، اور کہا کہ جن علماء نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، ایک بہت مشکل جملہ کہتا ہوں گزروں گا اس کی وضاحت نہیں کروں گا، سارے علماء نے جنہوں نے استخارہ کرنے کو جائز کہا جب ساری روایتیں ضعیف ہیں، تو اس کی جواز کے جو فتوے وہ کس بات پہ آئیں؟ کہا کہ قاعدہ ہے قاعدہ التسامح فی ادلت السنن، سنت کی دلیلوں کے اندر صرف نظر اور تسامح چل جاتا ہے، کہ قاعدہ اس طرح کا جو آپ کو سمجھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس کے تحت ہی انہوں نے سب نے فتوے دیے کہ استخارہ کیا جا سکتا ہے، اور کہا کہ جتنی بھی 50 کی 50 کی روایتیں آئی ہیں یہ سب طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لینا، اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہو کہ جس میں اس طرح کے استخاروں پر عمل کو لازمی سمجھا گیا۔ آیت اللہ سید عبداللہ شبت بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کی نے پوری کتاب کتاب الاستخارہ کے نام سے لکھی، اور اس میں یہی بات ثابت کی کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، جو استخارے قرآن کی اور تسبیح کی جتنی بھی اگر سے روایتیں آئی ہیں، آئمہ معصومین سے روایتیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن اول تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور دوسری اگر وہ روایتیں جو صحیح بھی ہیں ان میں سے وہ طلب خیر والے استخارے کے لیے آئیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لیں۔ تو بہرحال یہی چیز ثابت ہوتی ہے، فرماتے ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبہ. اور اس طرح آیت اللہ قاضی بھی یزدی، جن کی مشہور کتاب عروۃ الوثقی سے کئی مرتبہ حوالے آ چکے ہیں، اس میں جو کتاب الحج ہے اور اس میں جو آداب سفر لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ الاستخارہ، استخارے کے متعلق یہ بات کہی کہ بے معنی طلب الخیر من ربی، پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے دعا کی خاص قسم ہے استخارہ. اور فرماتے ہیں آیت اللہ کاظم یزدی کہ جتنی احادیث ہیں استخارے کی، سب کے اوپر ضعف غالب ہے، سب کی سند پر ضعف غالب، یعنی کمزور روایتیں. البتہ کیونکہ روایتیں بہت تعداد میں ہیں، 50 سے بھی زیادہ ہیں، تو لہذا تسامحاً اور رجاءً امید میں کہ ٹھیک ہے واجب حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے عمل کر بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لحاظ سے اس نیت سے جائز. اور اسی طریقے سے آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی یہ بات فرمائی کہ استخارے کا استحباب بھی ثابت نہیں، اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کام کرنا مستحب ہے، استحباب ثابت نہیں اس کا. البتہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سلسلے میں روایات آئی ہیں اور یہ کام تجربہ شدہ بھی ہے، مجرب بھی، یعنی لوگوں نے استخارے کیے اور اچھے نتیجے نکلے تو بہرحال کرنے میں حرج نہیں، کرنا چاہے تو کر لیجیے. اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں استخارے کی کوئی سند نہیں، کوئی سند ہی نہیں. واضح بات کی استخارہ اور علماء نے کہا کہ بالکل ضعیف السند ہے، تو علمی لحاظ سے بھی اچھا. تو یہ سب کی سب روایتیں ضعیف السند ہیں، بلکہ ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے، آیت اللہ شبیری زنجانی نے یہاں تک کہا. اسی طریقے سے امام خمینی سے ایک چیز پوچھی گئی، کیا اس کا کوئی اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کا امام خمینی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی استخارے کے اوپر عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو فرمایا استخارہ اصول اعتقاد نہیں، استخارہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا لازم ہو، کہ اعتقاد وہاں لازم باشد، کہ اس کو اعتقاد رکھنا ضروری ہو. وہ در صورت تحیر، جب انسان تذبذب کا شکار ہو جائے، تحیر کا کہ میں کیا کروں، حیران ہو جائے، بقصد رجا اشکال ندارت، تو رجان کرنے میں امید شاید اس سے کوئی نتیجہ نکل جائے کرنے میں حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا. لیکن استخارہ اس طرح کی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہو، جس پہ اعتقاد رکھنا لازم ہو کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. باقاعدہ امام خمینی نے کہا، یہ الگ سے اس سلسلے میں باقاعدہ استفتہ موجود ہے. اچھا اسی طریقے سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای وہ فرماتے ہیں کہ اگر اوقلا تشخیص مصلحت کر دیں، وہی مشورے والی بات، اوقلا اگر تشخیص مصلحت کر دیں تو استخارے کا مہرت ہی نہیں، استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ اوقلا کے پاس جائیے، ان سے مشورہ لیجیے، ان سے بات طے ہو جاتی تو استخارے کا نوبت ہی نہیں آتی. واضح طور پر بات بتائی. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے اصل میں دعا کی ایک قسم، دعا ہے یہ، طلب ہوئی استغفر اللہ برحمت خیر، دعا کریں اور بس اس کے مطابق خدا سے خیر چاہتے ہوئے کام کو کر ڈالیں. البتہ وہی مسئلہ کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے، صدقہ دے دیں تو بہرحال دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب بھی مقام حیرت ہو، یعنی آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ میں کیا کروں، پہلے آپ غور و فکر کریں. خود فرماتے ہیں اپنے فتوے میں کہ آپ غور و فکر کریں، اگر غور و فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر استشارہ کریں، استشارہ نہیں مشورہ لیں. اور اگر مشورے میں بھی احتمال کسی طرف راجے نہ ہو، یعنی کہ کسی طرف دل جھکی نہیں رہا، مشورہ میں بھی الگ الگ باتیں آ گئیں، تو پھر رجا کی نیت سے استخارہ کرنے میں حرج نہیں. رجا کی نیت سے مستحب بھی نہیں کہہ رہے، ایک امید ہے کہ شاید اس کا کوئی ٹھیک نتیجہ نکل آئے، رجا کی نیت سے استخارے میں حرج نہیں. باقاعدہ الفقہ للمغتربین، مغرب میں رہنے والوں کے لیے جو مسائل فقہ کی کتاب الگ سے آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہے، اس میں اس مسئلے کو لکھا کہ پہلے تو آپ غور و فکر کریں، غور و فکر سے نتیجہ حل نہیں ہوتا تو استشارہ کریں، استشارہ میں بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مشوروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے مثلا، تو پھر استخارہ رجعان کرنے میں حرج نہیں، رجع کی نیت. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ جواد عملی جملہ اور فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں استخارہ کرنے کی تشویق اور ترغیب نہیں دلائی. کیونکہ بڑا عجیب جملہ، آپ نے اب تک کی باتیں سنی ہیں، معاشرے کے اندر جو رائج ہیں وہ بالکل جیسے اسلام ہر وقت ہی کہتا ہے کہ نہیں ہر کام میں استخارہ کرو. جیسے وہ جو حدیث ہے نا، جو کہ حدیث قبطی ہے معصوم کے حوالے سے، جسے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ من شقائے عبدی ان یعمل الاعمال لا یستخیرنی، شقی ہے وہ شخص تو دن میں کام پر کام کرتا چلا جائے اور کبھی مجھ سے استخارہ نہ کرے. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان ہر وقت چاہیے بس بیٹھا تسبیح و قرآن نکال کے استخارہ ہی کرتا رہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دن میں کام پہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، مجھ سے خیر ہی نہیں مانگتا، ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے خیر چاہے، پروردگار اس میں خیر نازل کر، خیر نازل کر، خیر نازل کر، دعا کرتے جائیے سارے کام بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے اصلی استخارہ. وہ والے استخارے کی اسلام نے کوئی شوق نہیں دلائی، کوئی ترغیب نہیں دلائی کہ ہر وقت انسان تسبیح اور قرآن لے کے بیٹھا رہے اور راتوں کو علماء کو جا کر تنگ کرے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے باقاعدہ میں کی کتاب تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 118، اس میں واضح بات کی ہے کہ استخارے سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا تعین نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. فرماتے تفسیر المیزان میں کہ استخارہ کرنے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تعین نہیں ہوتا، نہ وجوب ہے اس میں، نہ تحریم ہے، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، اور نہ ہی کوئی حکم تکلیفی ہے، آخرت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا اس متعلق کچھ بھی، نہ ہی اس سے کسی چیز کے خیر یا شر ہونے پر سے پردہ اٹھتا ہے. فرماتے اس سے کوئی پردہ بھی نہیں اٹھتا کہ اچھا یہ کام کرنا صحیح تھا تو مجھے ابھی سے پتہ چل جائے کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. نہیں، کسی چیز کے خیر یا شر ہونے سے بھی پردہ نہیں اٹھتا، صرف متحیر کے لیے اس عمل کو کرنے میں حیرت، تردد اور تذبذب دور ہوتا تھا. متحیر یعنی جو شخص بھی شک کے حالت میں ہے، حیرت کے حالت میں ہے، صرف اس کا شک اور جو وہ ہے تردد وہ فقط دور ہو جاتا ہے، بس اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ کہ آپ کا شک دور ہوتا ہے، دل ایک طرف ذرا سا جھک جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی غیب کی خبر آپ کو پتہ چلتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی وجوب ہے، نہ تحریم ہے، نہ حکم تکلیفی ہے، کچھ بھی اس سے مستقبل کی بھی کوئی بات پتہ نہیں چلتی. اچھا اب علماء فرماتے ہیں، اچھا اسی طریقے سے خیر آیت اللہ فاضل الانکرانی نے بھی کہا کہ ہر کام میں بلا وجہ استخارہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. باقاعدہ منع کیا آیت اللہ فاضل الانکرانی، ہر کام میں بلا وجہ جو ہے اس طرح سے استخارہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گیا. علماء فرماتے ہیں شادیاں سب کار خیر ہیں، کار خیر میں استخارہ کرنے میں کوئی مورد نہیں، رائے اور مشورے سے طے کریں اور خدا کے اوپر توکل کریں، اس کام کو کریں. ظاہر ہے کہ جب رائے مشورے سے طے نہیں ہو رہی بات تو پھر اس کام کو نہ کریں. اس میں استخارہ کرنے کے اوپر اسی کو بنا بنا کر بہت سی شادیوں کو ریجیکٹ کر دینا یا قبول کر لینا، یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک تو شادی بیاہ کے سلسلے میں اس طرح کے استخارے کو علماء نے منع کیا ہے، اور دوسرا آیت اللہ حسین بروجردی نے کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے میٹرز میں استخارے کو منع کیا. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ بروجردی بزنس مین کو، جو بزنس مین ہیں ان کو کہا کرتے تھے کاروباری حضرات کو کہ دیکھو کاروبار کے سلسلے میں استخارہ نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی بتاتے تھے. کہتے تھے اگر تم نے کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کیا تو اگر تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا تو تمہارا خدا پر سے اعتماد اور توکل کم ہو جائے گا کہ دیکھو میں نے خدا پر توکل کر کے کام کیا تھا اور استخارہ کیا تھا، خدا سے مشورہ کیا تھا، پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا، تمہارا خدا پر سے یقین اور اعتماد اٹھنے لگے گا. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ عید اللہ برجتی سلسلے منع کرتے. امام خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں صفحہ نمبر 93 پر ایک بات لکھی، کہہ رہے استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، دیکھیے غور سے سنیے امام خمینی کا جملہ، استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں کسی اس کی بہتری ہے تو اس دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے گا. یہ امام خمینی نے فرمایا اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 93 پر. میں دوبارہ دہراؤں گا ان کے جملے، استخارے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں بھلائی ہے تو دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا. یہ بس استخارے کا صحیح موقع. آیت اللہ ابراہیم امینی یا ان کی کتاب کشف الاسرار امام خمینی کی، اس میں انہوں نے صفحہ 93 پر یہ بات لکھی. آیت اللہ ابراہیم امینی انہوں نے سب سے زیادہ گھریلو معاملات پر، سب سے زیادہ ازدواجی معاملات پر اور سب سے زیادہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت بڑا کام آیت اللہ ابراہیم امینی کا. انہوں نے خود فرمایا کہ مشورہ ہمیشہ استخارے پر مقدم. اگر آپ کی تحقیق کا نتیجہ بہتر ہے تو آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیجیے، استخارے کی کوئی ضرورت نہیں. اور فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص ہر کام میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام اکثر بے محل استخارہ کرنے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور ایسے استخارے کاموں میں پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. مسئلہ حل نہیں ہوتا، کاموں میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے بے محل استخارے. اور آیت اللہ مظاہری دوسرا نام سب سے زیادہ جو گھریلو معاملات پر، ازدواجی معاملات پر، شوہر اور بیوی کے لڑائی جھگڑے اور گھریلو پہ، آیت اللہ حسین مظاہری، ان کی بہت کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. آیت اللہ مظاہری نے کئی داستانیں نقل کی ہیں اور کئی واقعات نقل کی ہیں ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے جو بے محل استخاروں کی بھیٹ چڑھ گئے. کئی واقعات لکھے، کہا کہ لڑکیاں کتنی برباد ہو گئی ہیں استخاروں کی وجہ سے، کتنی اپنے گھر بیٹھ گئیں اور کتنی ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے گھروں میں بوڑھی ہو گئی. کتنے خاندان ایسے میں جانتا ہوں کہ جہاں پر 6-6, 7-7 لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، لیکن استخاروں کی وجہ سے ان کے والدین وہ جاہلانہ قسم کی ان باتوں میں آ کر اور استخارے دیکھ دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ٹھکراتے رہے اور یہاں تک کہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کر دیا. اسی اعتبار سے خود آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کتنی لڑکیوں کے رشتے کے لڑکا ہر لحاظ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہر لحاظ سے لڑکی کا کفو بھی تھا، ہر لحاظ سے برابر بھی تھا، لیکن پھر بھی والدین نے استخارہ دیکھ کر منع کیا اور اس کے بعد پھر کسی اونگی وونگی کسی جگہ ہے تو میرے اپنے الفاظ ہیں، کسی ایسی جگہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے اپنا سر پکڑ کے اب روتی ہے کہ بہترین ہر لحاظ سے جو کفو لڑکا تھا اس کو کھو کر اور استخارے کی وجہ سے بیس بنا کر کتنی خواتین کو اس طرح سے جو ہے وہ نقصان اس سلسلے میں پہنچایا گیا. تو توکل کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ جس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور اب دیکھیں آپ نے کتنے افراد ایسے ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہوئے اس قسم کے استخارے کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں؟ اللہ ما شاء اللہ نظر کوئی ہوں گے، ایک آدھ لوگ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جس قسم کا استخارہ کرتے ہوں، ورنہ ہر کوئی شادی بیاہ کے معاملات تو کچھ ہو وہی استخارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے جس کی صنعت کے متعلق اور جس کے متعلق. اب یہ نہیں کسی جگہ آپ یہ کہتی پھریں کہ ہم نے بالکل زیرو کر دیا اس کو، نہیں، اشکال کوئی نہیں ہے اگر رجا کی نیت سے استخارے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک علمی بات ہو کہ استخارے کی جتنی روایتیں ہیں ساری ضعیف السند ہیں، اور وہ روایتیں کہ جس میں استخارے کی تاکید بھی کی گئی ہے تو وہ والا استخارہ جو طلب الخیر کے لیے آیا ہے، یہ تمام حدیث اس استخارے کی طرف نشاندہی کرتی. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے سلسلے میں اور بھی چیزیں کہی ہیں، اور امام خمینی نے استخارے کے لیے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں، اور خود علماء نے بھی بہت سارے اس طرح کے استخارے کیے کہ جب شاہ ایران کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ امام خمینی کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایک مایوسی کی ایک فضا تاری ہو گئی تھی شاہ کے مظالم کے نتیجے میں، تو وہ عالم فرماتے کہ میں نے قرآن تفاول کیا کتاب خدا سے، جو قرآن کی آیتیں اس میں نکلی، اس میں یہی آیت نکلی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس وقت امام خمینی کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہاں سے آیت نکلی کہ ولا تائسوا من روح اللہ، جو سورہ یوسف کی آیت ہے، انہ لا یائسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. خبردار روح اللہ سے مایوس نہ ہونا. امام خمینی کا آپ کو پتا ہے کہ نام روح اللہ تھا، خمینی تو جگہ کے اعتبار سے تھا، روح اللہ ان کا اپنا نام تھا، روح اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ روح اللہ سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کہ قوم کافرین سے جس کا تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے اس کے بعد میں اس استخارے کو، یا میں نے جو کتاب خدا سے برکت کے حوالے سے ایک تفاول کیا تھا، اس میں یہ آیت دیکھ کے میں خوش ہو گیا. اور اس کے بعد امام خمینی کی تحریک چلی، اس کے بعد جو نتیجہ اس کا مراد انقلاب اسلامی کی صورت میں ظاہر ہوئے سب کے سامنے آئے. تو آیت اللہ مظاہری نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت جملے استعمال کیے ہیں کہ کہا اسلام نے جواز عملی نے کہا نہ تو کوئی ترغیب دلائی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، بس صرف کیا ہے ہوتا ہے اس قسم کے استخاروں سے حیرت رفع ہوتی ہے، نہ کسی مستقبل کی کسی بات سے پردہ اٹھتا ہے. اور بے محل استخارے، خاص طور پر شادی بیاہ کے سلسلے میں استخارے، اس سے تو نقصانات ہی زیادہ سلسلے میں دیکھنے میں آتے ہیں. اگرچہ بہت سارے علماء جیسے آپ کہیں گے کہ آیت اللہ بہجت بھی استخارہ دیکھتے ہیں، امام خمینی کے پاس بھی لوگ تسبیح اور قرآن لے کر آتے تھے اور وہ استخارہ دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں رجا کی نیت سے استخارہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ استخارے کی احادیث جو ہیں وہ ضعیف السند. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کے پاس بھی لوگ لے کر آتے تھے استخارے کے لیے. اب علماء کو دیکھیے، علماء کا کام فقط استخارہ کرنا تو نہیں، بہت سارے، ایک دفعہ استخارے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک عالم نے سنی تو انہوں نے جو ہے مجھے بلا کے کہا کہ کیا دیکھ، چیزیں تو عالموں کے پاس رہ گئی ہیں جس کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، استخارہ سن لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ اگر خود ہی دیکھ لو جا کے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں. یعنی اپنے لحاظ سے انہوں نے مذاق میں مجھے، میرے دوست سے انہوں نے ایک بات کہی. تو بہرحال تو علماء کو بجائے استخارہ دیکھنے کو پڑھنے پڑھانے کا بھی وہ کام کرنے دینا چاہیے، میرا خیال ہے تو کے علمی لحاظ سے وہ آگے بڑھے. اچھا اب اس سلسلے میں بہت سارے بازاری قسم کی چیزیں بھی بہت ساری آ گئی ہیں جو آپ کے سامنے، ہر مشکل سے چھٹکارا، استخارہ آن لائن اور فلاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں، یہ دکانیں اپنی چمکانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں استخارہ سینٹر کھول دیے ہیں. قرآن آیات آپ کے حالات بدل دیں گی اور میرا علم پتھر سے پتھر انسان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے، سب چیزیں اشتہارات آپ کے سامنے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس میں جعلی قسم کے عاملوں نے بھی اس استخارے کے میدان میں کود پڑے ہیں لوگ، اور خوب ہر کام کے سلسلے میں بیٹھ کے غیب کی خبریں بتا رہے ہیں گویا استخارے کے ذریعے. اہل سنت کے یہاں بھی اس کی بہت چیزیں رائج ہو گئی، بلکہ ہمارے سے زیادہ شاید ان کے یہاں اس کا بڑا تذکرہ جو ہے ہونے لگا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم اپنے گفتگو کو آج اختتام پذیر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دیکھیے اس کے اندر، یہ آپ کو بتانی وہ ضروری تھی کہ معاشرے کے اندر جب تک یہ سب چیزیں ہوں اور مکمل طور پر مسائل سے آگاہی نہ رکھی جائے تب تک معاشرے کے اندر بہت غلط فہمیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو معاشرے میں کام کرنے کے اعتبار سے جو بھی شخص معاشرے کے اندر کام کرے اور تبدیلی کا فریضہ انجام دے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 گھنٹے پورے ہو گئے اور ابھی بھی کتنے پہلو استخارے کے ایسے ہیں جو میں مکمل نہیں کر سکا ہوں، اتنی زیادہ تفصیل ہے اس مسئلے میں. تو عوام کو خاص طور پر اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا بہت سارے سوالات بھی ہیں کہ کیا بہت استخارہ دیکھنا آپ کے قوت فیصلہ کو کمزور نہیں کرتا ہے؟ اگر دیکھیے وہ والا استخارہ جو کہ طلب خیر کے معنوں میں آیا ہے، پروردگار سے توکل کے معنوں میں جو استخارے کا صحیح مفہوم ہے، وہ تو ہمارے ارادے کو اور قوی کرتا ہے کہ ہر وقت پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس برکت کو حاصل کرتے ہوئے، تو ہمارے عقل و فہم کے اندر بھی اضافہ ہوگا، قوت فیصلہ میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ پروردگار کی طرف لا لگانا اور ہر چیز میں اس سے خیر چاہنا اس سے تو مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں واقعی ہر وقت اس کو صرف کتاب ہی کھول کے دیکھنا ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے قسمتوں کے فیصلے کرنے، تو وہاں پر یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے. تحفۃ العوام میں کتاب کے اوپر جو عبارتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں کیا استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں تو استخارہ کی بھی میں نے ساری اقسام نہیں بتائی. ایک استخارہ سجادیہ بھی ہوتا ہے، صاحب جواہر کا استخارہ آپ نے دیکھا. تو بہرحال آپ نے دیکھا جب قرآن اور تصدیق استخارے کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف السند ہیں، تو اس طرح تحفۃ العوام میں بھی ہر صفحے کے اوپر جو اس طرح سے لکھی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حقیقت نہیں. اپنے ذاتی اطمینان کے لیے کوئی دیکھنا چاہے، دل کو کسی طرح جھکانا چاہے، تو جس کے لیے واضح طور پر حدیثیں آئی ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے دیکھا جائے، تو جس کی اگر کوئی حدیث بھی موجود رہا ہو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مقام فتویٰ میں کیا معیار ہوگا. قمر در عقرب میں شادی اور کاروبار کرنے کا کیا ہے؟ قمر در عقرب ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال شادیوں کے سلسلے میں علی الخصوص قمر در عقرب کی خاصی اہمیت ہے. شادی کے لیے جو مکروہ تاریخیں ہیں اس میں 3, 5, 13, 16, 21, 24 اور 25 ان میں مکروہ ہے. ہر شب بدھ جو ہے شادی وہ مکروہ ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد والے بدھ میں مکروہ ہے، اور قمر در عقرب
ہے.
کمر اس میں کمر در اقرب کی رعایت کرنی چاہیے، کمر در اقرب کی اس میں رعایت کرنی چاہیے. کمر در اقرب کے متعلق الگ سے روایتیں آئی ہیں اور کافی زیادہ تاکیدی ہیں کہ باقاعدہ شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے کمر در اقرب میں ممانعت ہے. تو بہرحال چند ایک مسائل تھے، چند ایک اور بھی ہیں مسائل، دیکھ لوں گا جلدی اگلی دفعہ گورنمنٹ کے جوابات آ جائیں گے. تو آج کافی حد تک ہماری تفصیلی اس موضوع پر گفتگو رہی، اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی ہماری، بلکہ آئندہ شاید اب صرف ہمارے پاس تین اتوار اور بچتے ہیں، ساری چھٹیاں وٹیاں نکال کر اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو محرم الحرام میں تو پھر آپ لوگوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو صرف تین کلاسیں اور بچتی ہیں. انشاءاللہ اس میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے. باقی کچھ سوالات کافی لمبے چوڑے آئیں گا، کبھی تو اب جواب دیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ابھی فی الحال اس کو کوئی نہ چھیڑے. Thank you.